خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. ثواب کی نیت سے کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم، آج ہم غوث پاک کی علمی شان و شوکت کے عنوان پر کچھ بیان سنیں گے. میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا. آپ خود فرماتے ہیں، میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے، اپنے استادوں سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا، پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا برسات، گرمی ہو یا سردی، اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا. اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا، معمولی سی ترکاریاں یعنی سبزیاں کھاتا، کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی، مگر میں اپنا مطالعہ جاری رکھتا. پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا. جب میرے مرشد پاک غوث پاک نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند اور افتا کے منصب پر پہنچ گئے، مفتی بھی بن گئے، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو واعظ و نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت یعنی پھیلانے میں مصروف ہو گئے. چنانچہ دنیا بھر سے علماء و صلحاء یعنی نیک لوگ آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے. اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا، آپ علم کے سمندر تھے. آپ کو علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو اور علم ادب وغیرہ علوم پر مہارت تامہ حاصل دی. جب آپ کو آپ کے اساتذہ یعنی ٹیچرز نے علم حدیث کی سند دی تو فرمان لگے، اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے لیکن حقیقت یہ کہ حدیث کے معنی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. یعنی استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد صحیح لیکن حقیقت میں باطنی طور پر تو آپ ہی ہمارے استاد ہیں. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غوث کے معنی تو فریاد رس، غوث ایک ولیوں کی اعلی ایک وہ منصب ہے، تو دوسرے جو غوث ہیں ان کے بھی آپ غوث ہیں، غوث الاغواث ہیں، غوث آپ کے خود شیدا ہیں. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، غیث معنی کنواں، تو وہ کنواں ہے کہ خود کنویں آپ کے پیاسے ہیں.
سورج اگلو کے چمکے تیجے چمک کر ڈوبے، سورج اگلو کے چمک تیجے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر چمکتا تیرا.
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم دین کے پھیلانے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ اپنا وقت بالکل ضائع نہیں فرماتے تھے. آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ کوئی پتا چلا 2000 کے قریب اساتذہ کرام ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جامعات المدینہ کے، تو ان کے کام کی بڑی باتیں اس میں جو میں عرض کرنے لگا ہوں. تو میرے مرشد غوث پاک علمی کاموں ہی میں اکثر مصروف رہتے، دوسرے شہر کے طلباء کرام آپ کی تعریف ہو علوم و فنون میں مہارت کی شہرت سن کر آپ جناب کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے اور آپ کے فیوضات اور برکات لوٹنے کے لیے حاضر ہوتے رہے. آپ علم و عمل کے ایسے پیکر تھے کہ جو بھی آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتا وہ خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا. علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پڑھا دیتے تھے اس کو. یہ بڑا میں کہ قابل غور نقطہ ہے. استاد ایسا باعمل ہو کہ بس اس کے پاس علم پڑھنے والا بھی باعمل بن کر اٹھے، پہلے نمازی تھا تو تہجد گزار بن کر اٹھے، استاد ایسا ہو. پہلے ظاہر اس کا درست تھا تو باطن بھی اس کا روشن ہو کر وہ پڑھ کر نکلے، ایسا استاد ہو کاش. حضرت سیدنا قاضی ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بغداد میں ایک مدرسہ تھا، وہ اس میں واضح نصیحت اور علم حاصل کرنے والوں کو علم سکھایا کرتے تھے. جب قاضی صاحب کو حضور غوث پاک کے علمی و عملی فضل و کمالات و فہم و فراست کا علم ہوا تو قاضی صاحب نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا. پھر لوگوں کی کثیر تعداد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی. ایک دن کسی قاری نے میرا مرشد غوث پاک کی مجلس شریف میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر اس کے دو اس کے بعد تین یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے. 11ویں والے غوث پاک 11 معنی بیان فرما دیے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی. آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین حیران اور دنگ رہ گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے غوث پاک کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت کی. میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار پر انوار سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت یعنی بہترین لباس پہنا کر ارشاد فرمایا اے شیخ عبد القادر بے شک میں علم شریعت علم حقیقت علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال یعنی اعمال کام اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال یعنی حالات اور معرفت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یاد خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فتح رضویہ جلد 26 پیج نمبر 433 پر ہے. حضور یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ سے حنبلی تھے اور بات کو جب عین الشریعت الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا مذہب حنبل کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور یعنی غوث پاک محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں. لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف یعنی کمزوری آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی اس کو قوت دی. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا بقسم کہتے تھے شاہان شریف نہریم نہ ولی ہو نہ ہوا ہے کوئی ہمتا تیرا نہ ولی ہو نہ ہوا ہے کوئی ہمتا
تیرا.
میرے پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت سیدنا غوث الثقلین رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے دین کا کام ایسے وقت میں شروع کیا جب چاروں طرف فتنہ و فساد کا دور دورہ تھا. ملت اسلامیہ کافی خستہ حالی کا شکار تھی. ان نامساعد حالات میں ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں تشریف فرما ہوئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو رائے راست پر لانے کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ شروع کیا. سرکار غوث اعظم علم و عمل کے پیکر اور زبردست حسن اخلاق کے مالک تھے. آپ طلبہ کرام پر انتہائی شفقت فرماتے, ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے. امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا غوث الاعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر کا آخری حصہ پایا اور آپ یعنی غوث پاک کے مدرسے میں مقیم رہے, قیام کیا. ہمارا اس طرح خیال رکھا جاتا کہ کبھی تو غوث اعظم اپنے شہزادے حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہماری جانب بھیجتے, وہ ہمارے چراغ جلاتے, وہ ہمارے لیے چراغ جلاتے اور آپ ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانا بھیجا کرتے. میرے مرشد پاک غوث العظم دستگیر کا دینی طلبہ پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز فرما دیا کرتے تھے. یہ ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بڑا مطلب ہے کہ مثالی واقعہ اور سمجھو کہ لائق تقلید واقعہ ہے, تو غور سے سنیے گا. حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی طالب علم تھا. وہ نہایت کند ذہن, بڑی مشکل سے کوئی چیز اس کے پلے پڑتی. ایک بار وہ طالب علم بیٹھا آپ کی خدمت میں سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص جناب غوثیت مآب کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا کہ اتنا ٹھوٹ اور موٹی عقل والا ہے کہ پڑھ نہیں پا رہا, پھر بھی غوث پاک ہیں کہ صبر کر رہے, نہ اس کو جھاڑتے ہیں نہ ڈانٹتے ہیں نہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں نہ اس کو اگنور کرتے ہیں, برابر شفقت سے پڑھائے جا رہے. تو اس کو یعنی ابن سمحل کو بڑا تعجب ہوا. جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کی کہ اس طالب علمی کی کند ذہنی اور موٹی عقل اور آپ کے صبر پر مجھے تو بڑی حیرت ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتہ, ایک ہفتے سے بھی کم ہے, کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا. حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے اور جب ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا. تو میرے پیر روشن ضمیر بھی تھے, سب پتا تھا ہے نا کہ یہ کب مرے گا, علم تھا. لیکن یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کون کب مرے گا, ہم کب مریں گے ہم کو اپنا بھی نہیں پتا ہے. تو کند طالب علم, کند ذہن طالب علم پر غوث پاک کی محنت کرنا, اس پر مشقت کرنا, اس کو شفقت کے ساتھ پڑھائے چلے جانا, یہ مطلب ہمارے لیے بلائی کے تقلید ہے. ہماری نفسیات کو ذہین طالب علم ہو تو ہماری شفقت اس کے پاس اس کے لیے ہوتی ہے. کوئی مالدار کا بچہ ہو تو شاید اس طرف شفقت چلی جائے, غذا الہی کی طرف نظر ہو تو کند ذہن پر بھی محنت کر رہے میں ذرا ثواب تو ملے گا. مجھے تو لگتا ہے زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوتا ہے اتنا ہی قیامت میں اعمال حسنہ میں نیکیوں کے پلڑے میں وزن دار ہوگا. افضل الاعمال احمزوا, یہ حدیث سے پاک ہے, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. تو کند ذہن پر زحمت زیادہ ہوتی ہے, غصہ بھی آتا ہے کہ کوئی لینگویج نہیں سمجھتا, لیکن پھر بھی اگر کوئی صبر کے ساتھ اس کو دین پڑھاتا چلا جائے اور ثواب اکٹھا تھا کرتا چلا جائے تو کیا بات ہے. تو میرا تو اپنا تو ذہن ہے کہ کیسا ہی کن ذہن ہو اس کو اپنے مدرسے سے, اپنے جامعہ المدینہ کے کسی درجے سے وہ فارغ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ وہ بھی ڈوبے گا, شاید اس کا خاندان بھی ڈوب جائے گا. ان کو نفرت ہو جائے گی خاندان والوں, اس لیے بےچارے کو نکال دیا, یہ تو اللہ کا نام سیکھنا چاہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سیکھنا چاہتا تھا, بڑے ارمانوں سے ہم نے اس کو بھیجا, لیکن ان لوگوں نے بھگا دیا اس کو. یہ میں بڑا سوچنے کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھیں اس بات کو. اللہ کی رضا کو دیکھیں, ہمارا اسٹیٹس اور ہمارا معیار اور ابیار بہت بڑا معیار اللہ نے آپ کو دیا ہے. 2000 اساتذہ کو جمع کر کے تو دکھائے دعوت اسلامی کے علاوہ, جمع کیے نا دعوت اسلامی نے, ایک جگہ پر اکٹھے کر لیے نا سارے ملک کے, تو اتنے اساتذہ کس کے پاس ہوں گے. تو اب بھی معیار کی تلاش ہے آپ کو, معیار چاہیے, اسٹیٹس چاہیے. اللہ کا بہت کرم ہے کہ گوشت باقی غلامی کے مور ہے نا, سب سے بڑا اسٹیٹس ہے الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ کند ذہن ہو اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے, نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس پر بھی, حتی المقدور کوشش جاری رکھنی چاہیے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو کل, کبھی نہ کبھی انشاءاللہ پڑ جائے گا, نہیں بھی پڑ پائے گا تو اس کی اولاد آ کے پڑے گی, کہ یہ ایک لڑی میں پیرویا ہوا رہے گا, ورنہ ادھر ادھر بےچارا بکھر جائے گا, منتشر ہو جائے گا, کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا تو کیا پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمتہ اللہ الوالی فرماتے ہیں, استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے. استاد کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا, استاد کا یہ مقصود ہو. اب استاد کا مقصود یہ کب بنے گا, جب اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا ذہن بنے گا تو بنے گا نا. تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اپنے شاگردوں کو بھی بچانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس کی تو صراحتن آیت موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ایندھن اس کو بولتے ہیں جو چیز جلے, جلائے, جیسے لکڑیاں جلاتے ہیں. اب تو چولہے میں لکڑیاں نہیں جلاتے, تو چلو گیس سے چولہا, تو یہ گیس ہے نا, یہ چولہا جلانے کا ایندھن ہے. جو چیز آگ جلائے, جو جلے تو وہ ایندھن ہوتا ہے. آدمی اور پتھر ایندھن ہے جہنم کی آگ کا. تو آدمی تو جو کفار ہیں تو وہ تو ہیں ایندھن اس کا, اور پتھر, پتھر کا کیا قصور؟ تو پتھر کا یوں تو فی نفسی کوئی قصور نہیں ہے, حقیقت میں کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اس سے مراد وہ پتھر ہے جن سے بت تراشے گئے اور جن کی پوجا کی گئی. تو ان پتھروں کو مزید صدمے کے لیے یہ آگ میں ڈالا جائے گا کہ غیر مسلموں کو اس سے مزید صدمہ پہنچے کہ جن خداؤں کو ہم پوچھتے تھے وہ خدا بھی ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں, ہمیں کیا بچاتے ہیں، یہ خود جا آگ میں پڑے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اگر آج حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دینی طلبہ کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا سلوک کریں تو اچھے علمی و عملی طور پر مضبوط علماء کی کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. میرے مرشد غوث پاک درس و تدریس، تصنیف و تالیف، فاض و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء و فقہا اور مفتیان کرام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے لاجواب ہو جاتے تھے. شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے ان میں سے ہے کہ جن کے وہاں یعنی بغداد بھر میں علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی تھی، بغداد کے بادشاہ تھے فتویٰ نویسی میں. آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور عمدہ جواب دیتے. آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال دین اسلام کی خدمت کی. اس دوران جب آپ کے فتاوی علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ اس کے جواب پر حیرت زدہ رہ جاتے. میرے مرشد غوث پاک کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طرح کھائی کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روئے زمین پر کوئی اور شخص نہ کر رہا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں. جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کر کے حل پوچھا گیا کہ اب وہ شخص کیا کرے اور کون سی عبادت کرے، کون سی ایسی عبادت کرے کہ اس کی بیوی طلاقوں سے بچ جائے اور قسم بھی نہ توڑنی پڑے. اب ظاہر ہے کہ سمجھو کہ نماز کوئی پڑھے تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھے تو خدا جانے کہاں کا لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، آخر کون سی ایسی عبادت کرے، خیرات کرے تو نہ جانے کتنے ہاتھ اس کو خیرات دینے کے لیے دنیا میں اٹھے ہوئے ہوں گے، تو ایسی کون سی عبادت کرے جو روئے زمین پر اور کوئی نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ، میرا مرشد غوث پاک نے تو یوں پل بھر میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ ان مطاف طواف کی جگہ خالی کروا کر اکیلا طواف کرے، قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی. آپ کے جواب سے علماء حیران رہ گئے کہ واقعی وہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے، تو اگر کوئی اکیلا بندہ کرے طواف تو روئے زمین میں اور کہیں طواف کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا، منفرد عبادت. علوم مصطفیٰ و مرتضیٰ کے تمہی پر ہیں کھلے اسرار یا غوث. ایک مرتبہ بغداد کے ذہین ترین 100 فقہا یعنی علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر ایک مختلف علوم و فنون کے بارے میں الگ الگ سوال بنائے گا تاکہ ان سوالات کے ذریعے غوث پاک کو لاجواب کر سکے. جب یہ سب میرے مرشد کے دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت شیخ مفرج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا. پیروں کے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سر مبارک جھکا لیا. اس وقت آپ کے سینہ بے کینہ سے ایک ایسا نور نکلا جسے ہر اس شخص نے دیکھا جسے اللہ پاک نے دکھانا چاہا. وہ نور گزرتا ہوا جب ہر ایک فقیہ جو آئے تھے علماء تو ہر ایک فقیہ کے سینے پر پہنچا, سب کے سینے پر پہنچا تو سب کے سب حیران ہو کر تڑپنے لگے. پھر ننگے سر غوث پاک کے ممبر کے پاس حاضر ہوئے, آپ نے باری باری ہر ایک کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے. یوں ہی ایک ایک کر کے سب کے مسئلے اور ان کے جوابات ارشاد فرما دیے. جب مبارک مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے, ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے غوث پاک کو آزمانے کی سزا بیان کرتے ہوئے بتایا, جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو یک دم سب کچھ ایسے بھول گئے جیسے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, میموری ختم ہو گئی. مگر جب غوث پاک نے ہمیں اپنے مبارک سینے سے لگایا تو ہم میں سے ہر ایک کا علم واپس آ گیا. اور اس سے بھی حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے ہمارے سوالات کے وہ جوابات ارشاد فرمائے جو پہلے ہمارے بھی علم میں نہ تھے. کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا, حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اللہ کی رحمت غوث پاک ہے, رب کی نعمت ہے, ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت, کمزور کی طاقت سرتاج شریعت ہو میری شفاعت, دلوائیے جنت دو شوق عبادت ہے صاحب عزت, میں صدقے کیا غوث پاک میں صدقے جاؤں, غوث پاک میں باری جاؤں, غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی تیسری شب ہے, 1441 سنہ ہجری ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول عاشقان رسول اعظم دستگیر جمع ہیں, جن میں ہمارے ملک بھر سے آئے ہوئے اساتذہ کرام جامعات المدینہ کے بھی شریک ہیں الحمدللہ. مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں ناروال پنجاب, جہانیہ پنجاب, کامرہ اٹک پنجاب بھی خصوصی طور پر شریک ہونے ہیں. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بس سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی خدمت میں ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی آپ یہ کارڈ لگانے لگے تھے, پھر آپ رکے, اسلام بھائی کی طرف دیکھا, پھر لگانے لگے, پھر رکے, پھر دیکھا, پھر آپ نے اطمینان سے وہ لگا لیا, کیا تھا یہ معاملہ؟ اگر ہمارے لیے اس میں سبق مل جائے ہمیں.
میں یہ سوچ رہا تھا کہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ میں اعلان کروں کہ یہ اتنے ہدیہ لکھا ہوا ہے نا پرچی, پھر میں نے اب یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے بار بار کہنے کہ غلط فہمی کا تو چکر نہیں گئے یا اچانک یہ دیے. اچھا میں نے اپنے تلاشا گھر میں تلاشا یا فیضان مدینہ کے مکتب میں تلاشا, مجھے کارڈ مل نہیں رہا تھا, مجھے چاہیے تھا کہ گوس پاک کا کارڈ یا سینے پہ سجاؤں میں. تو اب یہ تو میں تو خوش ہوا اسے دیکھ کر, لیکن پھر اب لگا لیا, پھر بولا احسان ہو گیا مکتبۃ المدینہ کا ہے تو یہ تو استعمال کیا میں نے, تو یہ میرے لیے جائز کیسے ہو استعمال کرنا. اب یہ تو سیکنڈ ہینڈ ہو گیا نا, استعمال ہو گیا تو اس نے پھر لگا تو لیا ان کے باتوں میں آ کر, میں نے کہا ان کو بھی کہیں غلط فہمی نہ ہو, تو میں نے اس لیے ان کو, تو پھر انہوں نے نام بتایا تو میں مطمئن ہو گیا, کیونکہ اگر یہ اعلان کے لیے آتا ہے دو کیسے آئے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا پھر انہوں نے جن کا نام لیا نا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے, انہوں نے دیا تو یہ اپنا ہی دیا ہوگا. اس نے زینب کہا بھی ہے نا کہ الیاس کے لیے مدینہ مدینہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, دونوں کو جزائے خیر دے. ہاں نہیں یہ نا کہ ہمارے ہاں تو بس یہ کہ جو ہاتھ میں آیا لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ کچھ سمجھتے نہیں ہے. کسی کے گھر جائیں گے تو بہت کچھ استعمال کر لیتے ہیں, جن کا عرف ہے نا جن چیزوں کا, اب حمام میں گئے تو صابن سے ہاتھ دھو لیا تو وہ عرف ہے کہ صابن کی اجازت کی حاجت نہیں ہے, لوگ دھوتے ہیں صابن سے ہاتھ, رکھا اسی لیے تو لیا ہے تو ساتھ پوچھ لیے, چلو اس کو پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ اور اب کباٹ کھول کے آپ بولو کہ میں یہ نکال لوں اور وہ نکال لوں تو یہ نہیں چلے گا. یا جو چیز عام لوگوں کے لیے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور مالدار لوگ ڈرائی فروٹ رکھتے ہیں, غریب لوگ وہ چیوڑے گانٹیاں رکھتے ہوں گے, اس سے غریب ہوتے ہوں گے تو وہ پانی رکھ دیتے ہوں گے, تو خیر غریب ہے نا دل کے غریب, بعض اوقات دل کا غریب ہوتا ہے آدمی, پیسے ہوتے ہیں لیکن جگر نہیں چلتا, تو خیر تو یہ جو رکھا ہے اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں. اب بولو گے یار اس نے ڈرائی فروٹ تو رکھا ہمارے لیے, اور وہ جو کبڈ میں پیکٹ پڑا ہوا ہے یا وہ جو رکھا ہوا اوپر وہ پیکٹ اٹھاؤ اور فریش نکال کے کھاؤ, تو یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا. جو آپ کے لیے رکھا ہے اس کو کھائیں, آگے پیچھے نیت خراب نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تنکا جو ہے نا, ایک تنکا یہ اس کا مجھے حکایت یاد آئی فیضان سنت میں. ایک شخص تھا اس نے توبہ کی, بنی اسرائیل کا ایک شخص, سارے گناہوں سے توبہ کی, پھر گناہ کیے ہی نہیں اس نے, سب نیک بن گیا. یہاں تک کہ 70 سال اس نے عبادت میں گزارے, وہ نیکیاں کرتا رہا, گناہ ایک بھی نہیں. اچھا پھر اس کا تقوی کہو یا اپنے نفس کو مطلب مارنے کا حال یہ تھا کہ کبھی بھی سائے کے نیچے آرام نہیں کرتا تھا, یعنی دھوپ ہو بارش ہو سائے کے نیچے اس نے نہیں آنا, سائے کے نیچے نہیں آتا تھا, عمدہ غذائی نہیں کھاتا تھا. اور یعنی بڑی اس نے ریاستیں کی, محنتیں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب اس کا انتقال ہو گیا, اسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے آپ کا, تو اس نے کہا کہ گناہ تو تھے نہیں, توبہ سے معاف ہو گئے تھے, بعد میں گناہ تو ہوئے نہیں میرے سے, لیکن بس ایک گڑبڑ ہو گئی تھی, کسی آدمی کی اجازت کے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر اس کی ایک لکڑی میں نے لے لی تھی, ٹوتھ پک کے طور پر اس کو استعمال کیا, اس کی لکڑی بغیر اجازت لے کر میں نے اس سے دانت شلال کر لیا, وہ اس سے معاف کروانا رہ گیا تھا. باقی دو کو گلی بات معاف کروا دیے تھے, اس کا مطلب یہ ہوا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے ابھی تک جنت میں داخلہ نہیں ملا مجھے, جنت سے محروم. اب یہاں تو لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر جاتے ہیں, بولتے ہیں وصول کر لے تیرے سے جو ہو سکے وہ کر لے, کتنا کھا جاتے ہیں لوگوں کا, لوٹ لیتے ہیں بغیر اجازت کیا کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہوٹل میں گئے کھانا کھایا تو ٹوتھ پک رکھی ہوتی ہے, رکھی ہوتی تھی اب بھی رکھی ہوتی ہوگی ٹوتھ پک کی ڈبیا, تو وہ تو رکھی ہی کھانا کھانے والوں کے لیے, لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ اگر چائے پی تو وہ ٹوتھ پک نہ لی جائے, کہ چائے پھنستی نہیں ہے دانتوں میں, کھانا پھنستا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کسی کی چیز اجازت کے بغیر نہ لی جائے. ٹوتھ پک وہ کھانے والا لے سکتا ہے کہ ہے اسی کے لیے کہ ریشے پھنسے وہ نکال کر وہ لے جائے گا, نکالے گا اس کو, واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ واپس لینے کا رواج بھی نہیں ہے, واپس کسی کو دو گے تو شاید ناراض ہوگا. اب اس کو یہ ڈسپوزل ہے، پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی حقوق العباد کے معاملے میں چوکنے ہو جائیں، حقوق اللہ کے معاملے میں بھی، اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی بالکل یعنی کہ الرٹ رہنا ہے، اور حقوق العباد کے تعلق سے بھی الرٹ رہنا ہے کہ نہ ہم بندے کا حق تلف ہو نہ اس کے رب کا، کسی کا بھی حق تلف ہو. بڑی صاف ستھری نیکیوں بھری زندگی گزارنی ہے. ہمارے اساتذہ کرام ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، نہ کسی بچے کو ڈانٹ دیا، حساب دینا پڑے گا، قیامت کے دن آزمائش ہو سکتی ہے. اسی طرح مالدار کا بچہ اس کو اچھا پڑھایا، غریب کا بچہ اس کو اچھا نہیں پڑھایا، تو بھی آخرت میں کہیں کے نہیں رہو گے. ذہین پر توجہ دی، کند ذہن کو گھاس نہیں ڈالا، نہیں نہیں نہیں، سب کے ساتھ آپ کو یکساں سلوک کرنا ہوگا. بڑی نازک شاہراہ پر آپ نے قدم رکھا ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا ہے، سنبھل کر بات کرنی ہے، سنبھل سنبھل کر سانس لینا ہے. آخر پہلے آسائش نہ ہونے کے باوجود ہمارے علماء کس طرح پڑھاتے تھے، غوث پاک کا بھی آپ نے قصہ بھی سنا، حکایت بھی سنی، کیسا پڑھاتے تھے، نہ تنخواہ نہ کچھ پڑھاتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے. اور آج آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، اب تو ایئر کنڈیشن مدرسے بھی بن رہے ہوں گے. ہاں مطلب وہ آسائشیں آسائشیں، اور تنخواہیں بھی واجبی سر ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ پڑھا نہیں پاتے، صحیح توجہ نہیں دے پاتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کر ڈالتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب مخلص بندے بن جائیں، پڑھنے والے استادوں کا ادب کریں، استاد جو پڑھانے والے بچوں پر شفقت کریں، اور وہ بس علماء پروڈکشن بڑھتا چلا جائے، اور امت کی رہنمائی کا سامان ہوتا چلا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا شیخ طریقت یا امیر اہل سنت، یہ اکثر مزارات پر نمک رکھا ہوتا ہے، تو یہ نمک کی منت ماننا یا رکھنا یا یہ کھانا کیسا ہے، اور اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟
صرف یہ مزار پہ نمک رکھنا کہ زائرین کھائیں ہے تو جائز، اگر اس کی منت مانی تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس طرح کی منتیں بھی پوری کر دی جائیں. یہ حلال چیز ہے نمک. یہ حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف، میرے غریب نواز کے ہند میں ہے وہ مزار شریف. اب یہاں آپ نمک کی بات کرتے ہیں، وہاں لوگ چینی چڑھاتے ہیں، سفید چینی رکھتے ہیں وہاں. تو وہ سفید چینی جو ہے الحمدللہ میں نے بھی کھائی ہے، برکت کے لیے کھانی بھی چاہیے. بزرگوں سے قرب ہو جاتا ہے تو نمک کوئی اچھی نہیں ہو، اپنا کام دکھا دے تو کیا بھائی دیر، کیا بھائی اس عمر میں میری آواز نکل رہی ہے، ہو سکتا ہو چینی کی برکت ہو، اللہ بہتر جانے. بزرگوں فیضان اولیاء سے اللہ کرے کہ میری نسلوں میں کوئی منکر پیدا نہ ہو، اللہ کرے آپ کی نسلوں میں بھی ہم سب فیضان اولیاء سے مالا مال رہے ہیں بس انشاءاللہ. تو خیر وہ مجھے اس کی ایک حکایت یہ ہے کہ ہمارا قافلہ جن دنوں ہند گیا ہوا تھا، تو ہم احمد آباد شریف میں تھے، پھر احمد آباد شریف سے ایک قافلہ ہمارا کہیں جا رہا تھا ٹرک بھر کے، تو ان میں ایک اسلامی بھائی کھڑے ہوئے امامے والے، اور انہوں نے اپنی مدنی بہار یا مکی بہار یا بغدادی بہار یا ولایتی بہار جو نام دو اس کو، یہ سنائی. وہ سب سب بول رہے تھے، انہوں نے کہا میں تتلا تھا، تتلا کر بولتا تھا، تو وہ چینی میں نے وہاں جا کر کھائی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تتلا یا ہکلا جو ہوتا نا، وہ اگر وہاں چینی کھائے نا تو اس کی زبان گرے کھل جاتی ہے، یہ وہاں کرامت یہ بیان کی جاتی ہے ان کی. تو خیر تو بولے میں نے وہاں وہ چینی کھائی، اب کتنے دن کھائی وہ میں بھول گیا، تو میں نے وہاں چینی کھائی، الحمدللہ میں دعوت اسلامی کا مبلک بن گیا. استاد بول رہا تھا، تو اللہ کی رحمت ہے. بزرگوں کا فیض تو جاری ہے, انہیں بزرگوں کے صدقے میں دنیا کا نظام چل رہا ہے, ورنہ ہم لوگوں نے تو گناہوں سے زمین کا کوئی کونا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا جس کو گندا نہ کیا ہو. یہ بزرگوں کا صدقہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ دنیا کا نظام الحمدللہ چل رہا ہے. اللہ ہم کو نیک بنا دے. فیضان اولیاء, فیضان اولیاء, فیضان اولیاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. الحمدللہ اس وقت ہم مدنی قافلے میں ہیں, ٹھٹھا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مدینہ مسجد میں تقریباً 30 اسلامی بھائی 3 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہیں. آپ سے دعاؤں کی بھی التجا ہے, تمام مدنی قافلے کے مسافروں کے لیے, تمام امت کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے گا. اور آج ہمیں ایک جنازے میں شرکت کا موقع ملا, اور جن کا انتقال ہوا تھا جب ہم وہاں پر گئے تو ان کے جنازے کے لیے لوگ جمع تھے, اور جس طرح سے ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ لوگ دو لائنیں بنا کر کھڑے تھے, اور جنازہ جو تھا وہ بیچ میں سے یوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں آگے بڑھایا جا رہا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا کندھا دینے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے, اور سنت کیا ہے کندھا دینے کی جس پر ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے, اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجئے.
یہ تو غلط ہے, یہ طریقہ سنت سے ہٹ کر ہے. کہ سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پائے کو سیدھے کندھے پر لے کر, یعنی میت کا بھی سیدھا کندھا ہو اپنا بھی سیدھا ہو, سیدھے اس کے ہاتھ کی طرف سے اپنے سیدھے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے, پھر پیچھے آ جائے. اس کے ہی مطلب جو سیدھا پاؤں ہے اس کو اپنے سیدھے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے, پھر الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے میت کے اور اپنے الٹے کندھے پر لے کر اس کو 10 قدم چلے, پھر پاؤں پہ آ جائے الٹے پاؤں پر, اب اس کو 10 قدم لے کر چلے, تو یوں ہو جائیں گے 40 قدم. تو یہ 40 قدم لے کر چلنا ہے. فضیلت بھی کہ جو کسی مسلمان کے 40 قدم لے کر چلے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک روایت میں کہ جو میت کے چاروں پایوں کو کندھا دے تو اس کی حتمی یعنی فائنل مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ تو طریقہ واقعی غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, سنت کے مطابق کیا جائے.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ کسی کا پھولوں کا باغ ہو اور اس کے اندر کئی طرح کے پھول ہوں جن کی کاشت کی جاتی ہو اور بیچے بھی جاتے ہوں, اور جس کا باغ ہے وہ فوت ہو جائے, تو اس کے لیے اسی باغ کے گلاب کے پھولوں کی چادر بنا کر اس کی قبر پر ڈالی جا سکتی ہے, اور اس میں وراثت کے حوالے سے کیا حکم ہوگا, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
پھولوں کی چادر, اب یہ پھولوں کا باغ جو تھا یہ تو ہو گیا وارثوں کا, اب اگر سارے کے سارے وارث بالغ تھے اور سب نے اجازت دے دی کہ بھلے سے چادر بنا لی جائے, تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بنا لی جائے, اور اگر ایک بھی نابالغ ہو وارث تو اس کا حصہ الگ کرنا ہوگا. اگر کوئی وارث اجازت نہ دے تب بھی اس کا حصہ الگ کرنا ہوگا, یا کوئی وارث اس وقت اس سے رابطہ نہ ہو سکے کہ وہ اجازت دے تو اس کا حصہ بھی الگ کرنا ہوگا. جو اجازت دیں ان کے پھولوں سے وہ چادر بن سکے گی جو قبر پر ڈالی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تم چادری بات کر رہا ہوں ننکانہ صاحب سے. میں امیر اہل سنت حضرت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاکاری کا کیا مطلب ہے, اور کون کون سی چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں؟
ریا مانے دکھاوا, یہ سب لفظ ہے ریا, ریا کاری, ریا والا کام, دکھاوے کا کام, اور ریا کار مانے دکھاوے کا کام کرنے والا. تو ریا دکھاوا یہ عبادت میں ریا ہوتا ہے, عبادت کرنے میں نیت یہ ہو کہ فلاں کے دل میں یا لوگوں کے دل میں میری عزت ہو جائے گی, میرا وہ احترام بڑھ جائے گا, وہ میرے سے متاثر ہوں گے, یہ لیا ہے، یا اس لیے کہ عبادت کے ذریعے میں ان سے مال حاصل کروں گا، مجھ سے متاثر ہوں گے تو مجھے کچھ نذرانہ مل جائے گا، کوئی خدمت ہو جائے گی، یا کوئی چیز جو بیچتا ہے یہ سستی دے دے گا مجھے، تو یوں اپنی عبادت ظاہر کی۔ مجھے تو وہ لوٹا چاہیے بھائی، لیٹرین کے لیے نہیں، میں تو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں نا، تو وضو کے لیے ضرورت پڑتی ہے، پھر لوٹا دے دو۔ اب وہ دکاندار کو یہ کہے تو اگر دکاندار بھولا والا ہوگا، نہیں حضرت فری لے جائے، اب میں پیسے نہیں چاہیے، میں نے بہت کما لیے، آپ دعا کر دینا دعا۔ اب یہ جھومتے ہوئے لوٹا گیا ریاکار لے کے، تو یوں بھی ہوتا تو ہوگا نا، اپنا عمل ظاہر کر کے گئے مجھے یہ۔ مگر اب بیپاری بھی ہم چالاک ہوتے ہیں، آپ بولو گے نا گوشت پاک کی نیاز کے لیے چاول چاہیے، تو چاول والا بھی سیاح ہو گیا، یہ بولے گا اس کے بعد چندے کا مال ہوگا جیب سے، تو اس کے کیا جائے گا جو اس کو مطلب تکلیف ہوگی، تو اس سے وہ مہنگا اس کو ٹکا دے گا چاول، ہلکے والا بھی دے دے گا، کوئی بھروسہ نہیں ہے بیچنے والے کا۔ جو چاول میں تو یہ بالکل ٹھگی چلتی ہے نا، چاول میں کس طرح کی ٹھگی چلتی ہے، وہ آپ کو چاول دکھائے گا۔ یہ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ 25 روپے کے کلو، اس سے اچھے نہیں ہے تو یہ اندر کی طرف جائے گا، اسی کو یوں کرے گا، یہ 27 روپے کلو ہیں، اس سے بھی وہ اچھے ہو تو بتاؤ نا، اس پہ اور کوئی کاریگری کرے گا تو 30 روپے میں آپ کو ٹکا دے گا 25 والا۔ اچھا پھر یہ کیا ملاوٹ کی ترکیب ہوتی ہے، جیسے کہ چاول بھاری چاول جو ہوتا ہے نا قیمتی چاول، اس میں گھٹیا چاول ملاتے ہیں اور بندہ اس کو شناخت کر نہیں سکتا، جیسے کہ وہ بہترین باسمتی چاول مانے جاتے ہیں، بہترین پہلے تو مانے جاتے تھے، اب تو پتہ نہیں کون کون سے متی نکلے ہوں گے، تو 9 چاول یہ عمدہ والے، اور اس میں 1 چاول گھٹیا والا ہو یہ مکس ہو جائے، تو یوں سمجھو 9 سیر میں اگر 1 سیر گھٹیا چاول سستے والا ایک دم مکس کر دیا، تو وہ 10 میں 1 ہی دانہ تو گھٹیا آیا، کس نے پہچاننا یہ؟ وہ نیاز والے کو اتنی ویسے ہی فرصت ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے اتنی تکلیف کرے، تو یوں مطلب ہے کہ یہ کاٹ لیتے ہیں یار، مسجد کے لیے چیزیں لینے جاؤ یہ کاٹ لیں گے آپ کو، یہ مسجد ہی کون سا مطلب اپنے جیب سے دے گا، بڑا چندہ جمع کیا ہوگا اس نے، یوں بھائی مطلب لوٹ مار کا دور ہے۔
تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نیاز کے لیے یا مسجد کے لیے کوئی چیز لینے جائے، جس طرح گھر کے لیے یاد بندی لینے جاتا ہے تو اس میں بڑی چھان بین کرتا ہے، تجربے کا لوگوں سے مشورے کرتا ہے، بیچنے والے نے تو چلو اس نے جو اپنا کام کیا کیا نیاز، لیکن کیا نیاز کے نام پر کوئی چندے کا پیسہ ہے تو اپنے عام آدمی کو بھیج دیتے ہیں، جا کے ذرا یہ لے آنا یہ لے آنا، اپنے گھر کے لیے کبھی بھی نہیں بھیجیں گے سمجھا کر۔ اسی طرح اگر مسجد کی ٹائلیں لینے جائے گا، مسجد کے لیے کوئی نلکے وغیرہ لینے جائے گا، تو یہ عام آدمی جا کے لے کر آ جائے گا، اس کو اپنے گھر کی طرح جس طرح چیز کو یہ دیکھ بھال کر لینے کا جو اس کو ایک بات کرنے بات بھی تو کرے نا، مسجد کے لیے لینے کے لیے یا دینی کام کے لیے لینے کے لیے یا نیاز وغیرہ کے لینے کے لیے آدمی اس طرح کی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے جیب سے تو پیسہ جا نہیں رہا ہے، اگلے کو پتا ہے کہ اس کے جیب سے پیسہ آ نہیں رہا ہے، تو جو چندہ لینے والا ہے اس کو اپنے اس ذمہ داری کو بھی تو سمجھنے کی یہاں حاجت لگتی ہے یا نہیں، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے اگر کوئی چیز خریدنی ہے یا خرچ کرنی ہے تو اس میں بھی یہ جس طرح اس کے سنبھالنے کے لیے اپنے مال کی طرح اس کی حفاظت کرے، تو کیا خرچ کرنے کے لیے بھی اس کو اپنے مال کو جیسے خرچ کرتا ہے اس طرح اس کو انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے؟
بے شک بے شک کرنا چاہیے، اللہ کریم ہدایت دے۔ خیر جیسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں بیپاری، کہ ہم مسجد کا نام لو تو ہو سکتا ہے کہ اپنے طور پر کچھ حصہ مفت میں بھی ملا دیتے ہوں، سستا بھی دیتے ہوں، اس طرح گوشت پاک کے چاہنے والے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مطلب واقعی سستا دے دیتے ہوں کہ چلو 11ویں شریف کا نام ہمارا حصہ اس میں لے جاؤ، یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ ہے ٹھگی کا دور ہے یار، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر۔
ابھی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دینے والا بھی خوف خدا کے ساتھ کام کرے، لینے والا بھی خوف خدا کے ساتھ کام کرے، اور جو عوامی چندہ ہوتا ہے اس کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے۔ میری اس میں درخواست یہ کہ اب تک اگر کسی نے 12ویں شریف کے جھنڈے نہیں اتارے تو میری درخواست ہے مہربانی کر کے یہ جھنڈے وغیرہ اب بھی اتروا لیں، اتار کے رکھ لیں، مہربانی کریں.
ہم نے تو اتار لیا جلدی جلدی اتار لیا تھے,
تو ایسا نہ کریں, کیونکہ یہ کئی ہفتوں بیان بھی ہوا, کئی دنوں بیان بھی ہوا کہ مہربانی کر کے یہ اتار لیجئے گا. تو
اچھا آپ نے گھر سے اتارے کہ نہیں؟
اب آپ ہم
تو ٹھیک,
اگلے
جیب کے تھے نا پیسے, اتر گئے نا. اب یہ چندے کے پیسے پول پہ لہرا رہے ہوتے, قوم کے پیسے جا کے دیکھ لو پولوں پر لہراتے ملیں گے آپ کو جھنڈے. ان کو خوف ہی نہیں ہے, اب وہ دھوپ میں ہوا میں ہی تو لیڈر لیڈر ہو جائے گا. آپ اس کو اتار کے, میں نے شروع میں سمجھا دیا تھا, تہ کر کے سنبھال کے رکھ لو یار, اپنے کپڑے بھی تو سنبھال کے رکھتے ہی ہو نا, سنبھال کے رکھ لو, آئندہ سال یہ فریش ملیں گے آپ کو.
اب قوم بھی بھول جاتی ہے, اگلے سال چندہ لینے کے لیے جائیں گے نا تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا یار وہ پچھلے سال جو جھنڈے لیے تھے وہ کہاں ہیں, پچھلے سال جو لائٹیں لی تھی وہ کہاں ہیں. یہ بھی چندہ دینے والے بھی چندہ دینے والے
ہیں, پوچھنا سکھا رہے ہیں ان کو. نہیں نہیں بالکل پوچھنا چاہیے,
نہیں پوچھیں گے تو کریں گے بھی نہیں
بالکل,
کیونکہ دے رہے تو آپ مطلب کہ ٹھیک ہے, وہ آپ کے سامنے آپ ہی کے چندے کا مال لگا ہوا ہے. تو یہ ہے کیونکہ بعض لوگ واقعی بہت بے احتیاطیاں کرتے ہیں, لیتے وقت بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, اتارتے وقت بالکل بےچارے سست پڑ جاتے ہیں. تو ابھی اگر کوئی سن رہے ہیں اور نہیں کیا تو مہربانی کر کے ضرور کر لیجئے گا, اللہ نے چاہ تو اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا.
فوراً اتار دیں, آج رات تو رات اتار دیں.
او ملک سے باہر آپ کو اگر جہاں یہ ہوتا ہے نا دیگر ممالک میں, وہاں یہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہاں پرمیشن کے ساتھ لگتے ہیں اور ٹائم پورا ہو گیا آپ کو اتارنا پڑے گا.
اب تو پولیس کا ڈنڈا اتروا.
اب آپ کو یاد ہوگا ہم جب 13ویں شب کو جب ہم واپس آ رہے تھے تو مطلب بند تھا, اور شاید اس کے ایک آدھ دن کے بعد کی کوئی بات ہے یا اسی دن کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا اگر یہ لائٹیں کسی کرایہ دار سے لے کر لگائی گئی ہوتی اور طے ہوتا کہ 13ویں شب شروع ہوتے ہی کرایہ پورا ہو جائے گا تو یہ آدمی رات کو 12 بجے سے پہلے پہلے یہ لائٹیں اتار چکا ہوتا, 13ویں کا دن گزارنے کا انتظار نہ کرتا, کیونکہ اس کو اگلے دن یہ کرایے پر لائٹیں اور مزید دینی پڑیں گی. لیکن چندہ لینے والا بےچارا یہ احتیاط نہیں کرتا.
ہوٹل کے کرایے میں ہوتا ہی جو کمرہ نہیں لیتے ہوٹلوں کا, 12 بجے کلاس, 12 بجے 1 بجے نکلو, ایک دن کا کرایہ,
کٹ آف ٹائم لکھا ہوتا, کٹ آف ٹائم.
تو مرتا مر کب کر یہ بندہ بھاگتا ہے اس سے, 12 بجے سے پہلے پہلے خالی کرو.
تو کئی باتیں امیر سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائی ہے, اس میں بالخصوص دو چند مرتبہ امیر سنت نے بیان میں بھی دارو اپنے جامعیت المدینہ کے اساتذہ ماشاءاللہ موجود ہیں. یوں کر کے ظاہر اس سے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات خاص طور پر ان کے لیے بھی بیان کی جا رہی ہے. تو یہ باتیں اگر تمام دعوت اسلامی والے ذمہ داران اور ہم سب اس کو سمجھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا, اور وہ علاقے میں جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں چراغہ وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ عرض کریں گے تو فائدہ ہوگا
انشاءاللہ.
جی سوال چلائیے.
سلطان عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ وعدہ خلافی سے کیسے بچے, بعض اوقات جان بوجھ کر نہیں کرتے.
وعدہ خلافی, اول تو وعدہ خلافی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو جیسے کہہ دیا کہ میں کل اسی جگہ آپ کو اتنے بجے ملوں گا, اور یہ کہتے وقت پوری نیت تھی کہ میں اس جگہ ملوں گا, اور اب وہ یا تو ارادہ بدل گیا یا کوئی رکاوٹ آ گئی, کچھ بھی ہو گیا, وہ اس جگہ نہ ملا, تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. اور وعدہ خلافی یہ کہ یہ کہتے وقت میں کل تم کو اسی جگہ ملوں گا, بالکل پکا ملوں گا, اور دل میں یہ ہو کہ یار بول دو نا جاتا کون ہے, میں نہیں جاؤں گا, تو یہ ہے وعدہ خلافی. اب چلا بھی گیا تب بھی وعدہ خلافی ہے, تو یہ مطلب وعدہ خلافی کی تعریف یہ ہے, وہ گناہگار ہے. اب یہ کہ جیسے کہ ارادہ بدل دیا تو وعدہ خلافی نہ ہوئی, لیکن اس میں ریکویسٹ یہ کہ خاص کر مذہبی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے ٹائم دے دیا میں آؤں گا اور آپ کا ارادہ بدل گیا کہ اب نہیں جانا ہے, تو پھر جو قوم ڈبا باندھے گی نا آپ کا, یہ مولانا ایسے ہی ہوتے ہیں یار, وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے, پھر آپ کیا کیا بولیں گے. تو یہ بہرحال یا عوام بھی ہو تو سب کو ایسے موقع پر حتی الامکان وہ بات جو کہا نا وہ زبان اپنی پوری کر کے دکھا دینی چاہیے. تو اس پہ انہیں گناہ ہے کہ جو اس طرح وعدہ خلافی کرتا ہے. اس میں وعیدیں ہیں کہ نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل قبول ہو, اس طرح کی ہیں روایتیں. گناہگار جہنم کا حقدار ہے وعدہ خلافی کرنے والا. یہاں تو عام ہے بھائی, وہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے, آنا ضرور آؤں گا. اب دل میں یہ ہوتا ہے مولانا سے جان چھڑاؤ یار, اب میں بولوں گا کہ میں نہیں آ سکتا تو یہ پھر آدھا گھنٹہ مجھے سمجھائے گا, تو ہاں بول کے جان چھڑاؤ. یہ جھوٹ ہے, دھوکا ہے, جو بولو یہ خطرناک ہے. یہ عام ہے, یہ کرتے ہیں بالکل. یعنی کہ کیا عوام کیا خواص عام طور پر یہ کرتے ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا, بڑی سے بڑی شخصیت کو دو نا دعوت, فیضان مدینہ تشریف لائیے گا. جی ضرور 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 آؤں گا. پھر یہ خواب میں بھی نہیں آتا, پھر فیضان مدینہ میں بیداری تو بیداری. اور اس وقت بولنے میں بھی لگتا ایسا کہ ذہن میں یہی ہوگا کہ میں نے جانا تو ہے نہیں. جس کے یہ ہے, بدگمانی ہم نے نہیں کر رہی, جس کے ذہن میں کہ میں جاؤں گا نہیں, وہ خالی بول دیا کہ ضرور آؤں گا آؤں گا آؤں گا, بے فکر رہوں گا, تو یہ گناہگار ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر بندہ جو ہے نا وہ جواب ایسا محتاط دے کہ گناہ میں نہ پڑے. اب اگر کہتا کہ میں کوشش کروں گا, بعض لوگ یہ تھوڑی یعنی یوں وہ اس بات کو احتیاط سمجھتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا, وعدہ نہیں کرتا میں کوشش کروں گا. اب یہ کوشش کرنے کا وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کوشش کی, ڈنر کیا آپ نے, رات کا کھانا کھایا, جب کوشش کی تو کھا لیا نا. یہ اتنے سارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملک بھر سے آئے ہوئے, تو کوشش کی تو آئے یا نہیں, کوشش کی تو آئے نا. تو جیسی کوشش آپ کھانے کی کرتے ہیں, جیسی کوشش کمانے کی کرتے ہیں, ویسی کوشش کریں گے تو آپ فیضان مدینہ میں بھی ہوں گے, اجتماع میں بھی ہوں گے, مدنی مذاکرے میں بھی ہوں گے, مدنی قافلے کے سفر میں بھی ہوں گے. جس کو دعوت دو ہاں ہی بولتا ہے, عام طور پہ نات تو شاید ہی کو بولے ہاں بول کے وہ جان چھڑاتے ہیں, آتے جاتے نہیں ہیں. میں صحیح بولتا ہوں کہ میں جب سے دعوت اسلامی کا شروع کام ہوا نا, تو میں تو گلی گلی ڈگر ڈگر پھرتا تھا, یہ مبالغہ, اور لسٹیں بناتا تھا وعدے لے کر کے آؤ گے میں, لیکن وہ پیٹ میں لکھتا تھا. اب کوئی آتا تھا اور کوئی نہیں آتا تھا, یعنی میں یو اے اور کتنے چوک اجتماع میں ہاتھ اٹھواتا تھا میں, چار جمعرات کے لیے, گیارہ جمعرات کے لیے, ہفتہ وار اجتماع کے لیے, وہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور میں صحیح بولتا ہوں اگر یہ سارے جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے نا یہ سب آ جائیں نا, تو کراچی کا تو کم از کم کوئی میدان ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ سما جائیں, مسجد تو مسجد. ارے میں نے کروڑوں سے وعدے لیے ہوں گے, مبالغہ کروں نا تو لاکھوں سے تو لیے ہوں گے یار, کروڑوں نہیں تو. چالیس سال ہو گئے یار نکلے مجھے اس کام کے لیے, تو کتنوں سے میں نے وعدے لیے ہوں گے, اور لسٹیں بناتا تھا میں, وہ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے, شروع میں تو تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے, پھر الحمدللہ ایک دم بڑھنے شروع ہو گئے تھے, جلدی جلدی بڑھنے شروع ہو گئے تھے. انداز لوگوں کے لیے ایک نیا تھا. اب میں اعلان کرتا تھا کہ ذرا نماز کے بعد رک جائیے, میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا, تو اب وہ آدمی ذرا ٹانگ پاؤں رک جاتی ہے کہ دیکھو یار کیا بتاتا ہے, میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا, میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا. اسی طرح مسجدوں میں جا کے میں اعلانات کرتا تھا, اور یہ جنازے کا طریقہ سننے کے لیے لوگ رک جاتے تھے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ لوگ اس کے پیاسے ہیں, یہ سکھانے کی ضرورت ہے. ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہوں, وہ مطلب جا رہے ہوتے ہیں ناک کی سیز میں, وہ پلے کسی کے پڑ نہیں رہا ہوتا, سر کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. تو وہ باتیں بھی کی جائیں کہ جو لوگوں کی سمجھ میں تو آئے, جن سے ان کا کردار سدھرے, جن کا نظریہ سدھرے, عقیدہ سدھرے, اور ایسے الفاظ ہوں کہ جو ان کے پلے پڑے, آسان الفاظ ہوں پلے پڑے. ہاں اگر پنجابی جمع ہے تو بھلے آپ پنجابی میں بولیں, سندھی جمع ہے تو سندھی میں بولیں, پٹھان جمع ہے تو پشتو میں بولیں, آنی چاہیے بولنا, یعنی جس کو آتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اردو دانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, فن خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں اور تحقیقات کے دریا بہا رہے ہیں, پلے کس کے پڑے گا؟ پتہ نہیں میرے یہ الفاظ بھی پلے پڑے ہوں گے کہ نہیں سب کو. تو اس لیے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق بیان کر رہا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نے ابھی جو وضاحت فرمائی کہ لوگ نہ تو بولتے ہی نہیں ہیں, ہاں ہی بول دیتے ہیں اور آنا نہیں ہوتا. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ بولتے ہیں کہ نہیں یار میں نہیں آ سکوں گا, جو ٹائم نہیں ہے یا کچھ اور مصروفیت ہے, تو ایسے میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہوگا کہ نہ بولوں گا نا تو پھر یار اس کو آدھا گھنٹہ اور دینا پڑے گا. تو اگر سامنے والا نہ کہتا ہے یا کوئی اپنا عذر بیان کرتا ہے کہ میں نہیں آ سکوں گا, تو جس نے سنا ہے کہ نہیں آ سکوں گا اس کا کیا کام ہے کہ اس کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہیں لے لے گا, یار پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا, ٹائم ابھی لے لو, تو وہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟
نہیں, اب کوئی سستی کرتا تو اس کو سمجھانا تو چاہیے, کیونکہ بعض ایسے شناسا ہوتے ہیں, فری ہوتے ہیں, تو آپس میں وہ ہوتی ہے ترکیب, تو اس کو سمجھائے. البتہ یہ کہ یہاں امتحان جو ہے نا جواب دینے والے کا ہے, جو پھٹ کر کے ہاں بول دیتا ہے یا نہ بول دیتا ہے. تو کوئی ایسا مت انداز اختیار کرے, یعنی کہ میں نے کبھی کبھی اس طرح کے مواقع پر جو مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح کے مواقع پر, دعا کرو کہ میں آ جاؤں, دعا کرو کہ میں آپ کے گھر کی دعوت, ادھر ادھر کی دعوت, اپنے شہر کی, دعا کرو کہ آ جاؤں, یا آپ لے جاؤ مجھے, کھینچ لو آپ. تو کئی بار کہتا ہوں ہاں مجھے لے جاؤ, لبیک لے جاؤ, کون لے جاتا ہے, دعوت دیتے ہیں لوگ. تو یہ کیا, اگر میں بولتا ہوں لے جاؤ تو اس میں کوئی وعدہ خلافی وغیرہ کی کوئی صورت ہے نہیں, جھوٹ بھی نہیں ہے, لے جاؤ, یا دعا کرو کہ میرا دل ہو جائے کہ میں آ جاؤں. تو اس طرح کے محتاط جملے اگر بولے, یعنی وہ ٹھک کر کے ہاں پرومس وعدہ پکا وعدہ یہ الفاظ بولتے ہیں ہر لوگ, اور دل میں اگر یہ ہے کہ نہیں میرا جانا تو نہیں ہے مجھے, یا جو یہ کہہ رہا ہے کرنا تو نہیں ہے, تو گناہگار ہے, اور دل میں نہیں ہے تو گناہگار نہیں ہے. تو یہ کسی کے دل کو چیر کے ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ حکم نہیں لگانا کہ جھوٹے وعدے کیے اس نے, بھلے 100 مرتبہ نہیں آیا لیکن ہمیں اس نے زن کا جام پینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی, کوئی رکاوٹ آ گئی ہوگی. ہوتا رکاوٹیں آتی ہیں, ایسا تو نہیں کہ نہیں آتی, مگر ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. 100 مرتبہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے 2 مرتبہ تو آ جائے, 1 مرتبہ ہی آ جائے, بار بار بولنے سے آ بھی جاتے ہیں کہ چلو یار ایک بار تو اس کا مان رکھ لو, یا دیکھیں یار یہ مرانا لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح یہ آ جاتے ہیں. تو ابھی وہ ایک انٹرویو رمضان شریف کا, ایک بار پھر اس کا کلپ کسی نے چلایا تھا شاید نیٹ سے اٹھا کے, وہ کیسا یار پڑھے لکھے انگلش بول رہا تھا کوئی, وہ بولا میں تو مخالف تھا دعوت اسلامی کا, پھر وہ بس اس بار میں آ گیا کہ یار چلو یار دیکھتے ہیں کسی نے مطلب. وہ میں تو حیران ہوں کہ یہ سب ماحول ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے, اب تو میں یہ بھی چھوڑوں گا وہ بھی چھوڑوں گا, اب دعوت اسلامی کام کروں گا, میں درس نظامی کروں گا, ایسا 3-4 منٹ کا تقریباً وہ زوردار کلپ کسی نے وہ نیٹ سے اٹھایا ہے, شاید یہ اپنا نہیں ہے, اس میں نے دیکھا, مجھے وہ آپ کے سوشل میڈیا کا تھا تو ہمارا ہی لیکن نیٹ پر تو سب ہوتا ہے, اٹھا کر اس لیے سمجھ میں آ گیا ہوا, کسی اہل محبت نے عیسائی بھائی نے کیا ہوگا, بڑا پسند آیا مجھے وہ کلپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دعوت اسلامی آپ نے سنی ضرور ہے, آ کر دیکھے بھی اس کو, رمضان شریف کے احتکاف کی ابھی تک نیت کر لیں, نیت کا ثواب مل جائے گا, پورے ماہ رمضان کا احتکاف, پورے ماہ رمضان کا نہیں کر سکتے تو جو آپ کم جو بھی اس میں سے مائنس کرنا چاہیں, 20 دن آ جائیں, 25 دن آ جائیں, 15 دن, 10 دن, مگر اس کی جو فارمیلٹی ہو پوری کیجیے گا کہ فارم وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ بھر لیجیے گا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ رش ہونے کی وجہ سے آپ سے معذرت کرنی پڑے. تو فارم بھرا ہوا ہوگا آپ کا تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ٹینشن فری ہو کر آپ یہاں اعتکاف کر سکیں گے انشاءاللہ. مگر ابھی فارم نہیں ہے, وہ تو ان دنوں میں اعلان ہوتا ہے شعبان المعظم میں غالباً. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عاشقان رسول جنہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے ٹیلی تھون کا جو سلسلہ تھا اس میں جو آپ نے نیتیں کی تھیں, اگر اب تک آپ نے اپنی نیتوں کے مطابق رقم نہیں دی یا جمع کروائی تو مہربانی کر کے اس کو جلد از جلد آپ اپنی نیت پر عمل کر لیں. اور جن اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں نے نیتیں لی ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا ریکارڈ ہو, تو برائے کرم جو نیتیں آپ نے حاصل کی ہیں جو آپ نے رابطے ہوئے آپ کے, اس کے مطابق وصولی کی بھی صورت مہربانی کر کے ضرور بنا لیجئے گا, کیونکہ یہ بات کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ زیادہ اہم ہوتا ہے پہلے کے مقابلے میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے.
یاد دہانی کرواتے رہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی جوش میں بول تو دیتا ہے لیکن دیتے ہوئے جان نکلتی ہے, تو جتنا جلدی دے دیں گے اتنا آپ کی جان بچی رہے گی ورنہ پھنسی رہے گی. ارادہ بدلتے دیر لگتی نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ سعادت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے.
آج کی بات ہے جن اسلامی بھائی نے ماہانہ 12 لاکھ روپے دینے کی نیت کی تھی جامعۃ المدینہ کے لیے, وہ انہوں نے خود ہی آج رابطہ کر لیا
ماشاءاللہ.
اور ایک دو اور بھی تھے جنہوں نے 12 لاکھ روپے ماہانہ دینے کی نیت کی تھی, انہوں نے بھی رابطہ کر کے بتا دیا کہ میں کس طرح 12 لاکھ روپے دوں گا. تو یہ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے کس طرح اپنی پوری ترتیب بنائی کہ سال بھر میں ہم کس طرح یہ پورا 12 لاکھ روپے جو ہم نے ہر ماہ دینے ہیں ہم کس طرح پورا کریں گے. تو یہ ایک اچھا انداز تھا کہ ان کو یاد رہا کہ ہم نے نیت کی ہوئی, اور انہوں نے اپنی نیت کے مطابق پیغام بھی دیا اور سارا انداز ہی بیان کر دیا
ماشاءاللہ.
ہر یہ قابل تقلید عمل تھا, چاہیے کہ اس پر عمل کیا جائے.
لیکن اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس امید پر نہ رہیں کہ آپ سے سب رابطے کریں گے, یہ تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے جو اس طرح بولتا ہے لے جاؤ بھائی سے لے جاؤ ہمارے سے, یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو باقی تو جوتے گسا دیتے ہیں.
ہمارے یہاں سے ایک اسلامی بھائی جو ہے سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد طارق, میں بغدادی جہاز کے قافلے سے حاضر ہوا ہوں. تو امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بزرگوں سے سنا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, پھر میرے دفتر چلے جاتے ہیں اور ادھر پیسے دے کے کرواتے ہیں, یہ آپ بتا دیں کہ جوڑے آسمانوں پہ ہی بنتے ہیں؟ شکریہ.
اللہ یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ کی جہاں مرضی ہوگی وہاں شادی ہوگی, لوہے محفوظ پر لکھا ہوتا ہے جوڑا, جہاں وہ چاہے گا رب چاہے گا جو مقدر ہے وہاں مطلب شادی ہوگی. اب اس کے لیے جدوجہد تو کرنی ہے نا, رزق بھی طے ہے کہ جس کو زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے جتنا عرصہ, تو وہ اب روزی اس نے عطا فرمانی ہے, اس کے ذمہ کرم پر ہے. لیکن ڈھونڈتے ہیں نا روزی, کر بیٹھ جاؤ, حرکت میں برکت ہے. تو اس لیے وہ ڈھونڈنے میں جو دنیا عالم میں اسباب ہے, بندہ یا بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ رب کو پتا ہے. اب نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا نا, کوشش ہی کرتا ہے نا, اللہ کو پتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو بہرحال لے کے اپنی کوششیں کرنی چاہیے, یہ سارا نظام بنا تو رک جائے گا کہ وہ روز جب زندہ رہنا ہے مجھے تو میرے منہ میں خود نوال آ کر داخل ہو جائے گا. تو ایسا انتظار کرنے کے بغیر وہ حرکت میں برکت ہے, کوشش کرنی چاہیے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو کوشش تو فرمائی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سعید اتاری ہے اور میں مسقط عمان میں کام کرتا ہوں اور بغدادی طیارے کے ذریعے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی میت ہو جائے تو ان کے اوپر اچانک سے خرچے کا بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے، جیسا کہ کفن دفن کا انتظام کرنا، میت گاڑی کا انتظام کرنا، قبر کا انتظام کرنا، اور میت کو دفنانے کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے اہل علاقہ اور رشتہ دار وہ سب ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو کھانے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام آج کل 2-3 دن تک چلتا ہے۔ تو اس کے بارے میں امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ رہنمائی فرما دیں۔
پیدا بچہ ہو تب بھی خرچہ، دنیا سے جائے تب بھی خرچہ، اور جیتے جی بھی خرچہ خرچہ خرچہ، شادی کرے تب بھی خرچہ، مرے تب بھی خرچہ۔ ہائے ہائے، یہ بس وہ دنیا والوں نے اپنے لیے مصیبتیں پال لی ہیں۔ البتہ کفن اور دفن یہ تو خیر فرائض میں سے، بہار شریعت ولیوم فرسٹ پیج نمبر 820، عورت نے اگرچہ مال چھوڑا اس کا کفن شوہر کے ذمے ہے، بشرطے کہ موت کے وقت کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے عورت کا نفقہ شوہر پر سے ساقط ہو جاتا۔ نفقہ مانے کھانا پینا، کپڑا، مکان، رہنا، یعنی کہ یہ اس سے شوہر سے معاف نہ ہو چکا ہوتا۔ اگر معاف ہو گیا تھا شوہر پر، یہ ختم ہو گیا تھا سب، تب تو شوہر پر کفن نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یہ کفن شوہر کے ذمے رہے گا۔ عورت بیوی اگر فوت ہوگی تو، اگر شوہر مرا اور اس کی عورت مالدار ہے، جب یہ عورت پر کفن واجب نہیں۔ باقی اب یہ کھانے پکانے اور یہ جو حساب کتاب ہے نا، یہ بس طرح طرح کا ہم لوگوں نے اپنے اوپر نافذ کر رکھا ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر ثواب کا کام ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتدال میں رہیں۔ اب وہ تیجے کا کھانا کرنا ہے تو وہ بھی کھانا پکا کر غریبوں کو بھیج دیں، مطلب غریبوں کو کھلا دیں، مدرسے میں بھیج دیں عیسیٰ علیہ ثواب کا۔ وہ اپنے ادھر وہ ایک دم، مطلب لوگ جو آج کل تو بالکل نمائشی انداز ہو گئے، پتہ نہیں ثواب ملتا ہے یا ثواب ملتا ہے کہ پہنچے گا، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ بڑی رسمیں چل رہی ہیں، پیسے بھی لوگ آنے والے بھی جمع کرواتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا شاید قرضہ ہوتا ہے کہ اب ان کی آنکھوں میت ہوگی تو یہ وہاں جا کر ادا کریں گے۔ تو بس ایسا حساب کتاب ہے۔ غریب واقعی غریب کیا میت ہو تو بےچارا آزمائش پہ جائے، باہر ملکوں میں تو اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے مرہ۔
پاکستانی تقریباً 7-8 لاکھ روپے بابا،
باہر ملکوں میں، وہاں مرا تو مر گیا سمجھو، اسی لیے تو لاشیں یہاں اٹھا کے لے آتے ہیں۔
جینا بھی آسان نہیں ہے، وہاں مرنا بھی مشکل ہو گیا،
ہوائی جہاز کے بھی خرچے اور دیگر اخراجات، فارمیلٹیز، یعنی یہ ایسا خرچہ کہ آدمی کر ہی نہیں سکتا، گھر میں میت رکھ نہیں سکتا، میت رکھے گا تو بھی پولیس نہیں رکھنے دے گی ظاہر
ہے۔ اس میں عبرت اتنی ہے کہ ایک شخص جیسے ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے نا، اس نے ہو سکتا ہے 10-15-20 سال گزارے ہوں، یہ بڑی تعداد ہیں، اس 15-20 سال گزارنے والے کے پاس بھی اتنی رقم جمع نہیں ہوتی کہ اس کی رقم سے اس کی تدفین ہو جائے۔ یعنی اس کے مرنے کے بعد وہاں مختلف کمیونٹی کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ اس مرنے والے کے لیے باقاعدہ آپس میں چندہ کرتے ہیں، چندہ دینے کے لیے بھی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ میت کے لیے کہ زمین لی جائے۔ تو یہ ایسا ایسی عبرت ہے، اس میں اللہ کی پناہ، ایسی عبرت ہے۔ یہ میں تمام اسلام بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں، جو باہر جانے کا جذبہ رکھتے نا، یہ جذبہ بھیجا ہے، یعنی یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر جائیں گے۔ میں جب بھی باہر گیا ہوں، میرے آج تک اتنے عرصوں میں کبھی کوئی ایسا درخت دیکھا نہیں ہے، میری نظر سے ایسا درخت نہیں گزرا کہ جس کو ہلاؤ تو پیسے گرتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، اور مطلب 14-15-17-18 گھنٹے لوگ محنت کرتے ہیں، تب بھی جا کر اتنا نہیں کما پاتے کہ ان کو کچھ کام آ سکے بظاہر، اور اس سے آدھی محنت بھی اپنے ملک میں نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ جناب کمانے کو نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا۔ بڑا برا حال ہے۔ میری تمام تر دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ باہر جا کر کمانے کا شوق پالنے کے بجائے یہیں پر، مطلب کہ نیکی، پرہیزگاری، عبادت کے ساتھ ساتھ حلال اور آسان رزق کمانے کی کوشش کریں. اللہ نے چاہا تو یہاں بھی اتنا مل جائے گا کہ رب نے چاہا تو کسی کی محتاجی نہیں رہے گی, صرف رب ہی کے محتاج رہیں گے انشاءاللہ.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد زاہد اتاری مدینہ شریف سے. باپا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ حرمین طیبین میں بعض رہنے والے مطلب کہ ہر سال کوشش کرتے حج کرنے کی جبکہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتے اور کچھ نہ کچھ ان پر قرض بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ حج کے ایام میں مکہ پہنچنے میں بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں جی ہم تو یہاں پر ہیں حج کرنا مشکل تھوڑی ہے, تو کیا ان کا ایسا حج کرنا درست ہے؟
صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے, وہ حج کا خرچہ اور دیگر شرائطیں کہ وہ پائی جائیں, اور اگر حج فرض ایک بار ادا کر لیا ہے اب تو ظاہر نفل حج ہے تو وہ اس پر تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ حج کرے ہی کرے, چاہے مکہ شریف میں بھی رہتا ہو میدان عرفات میں بھی رہتا ہو اگر تب بھی حج تو فرض نہیں ہے اس پر کہ ایک فرض ادا کر چکا ہی ہے, کہ زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار حج فرض ہوتا ہے تب لوگ کرتے ہیں حج, شوق ہوتا ہے ہر سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر کوئی ناجائز کام کا سہارا نہ لیا تو بھلے کریں, لیکن اب عرب شریف میں یہ قوانین ہے کہ جو وہاں کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی, یا وہاں کے جو بھی ریزیڈنس ہوتے ہیں جن کے چاہے وہ سیٹ ہو یا نوکر ہو وہاں اجازت نہیں ہوتی حج کی, وہ شاید اس لیے کہ رش بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو انتظامات سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں, اب تصریح نا مشکل گلی تنگ ہے, تو تصریح کا خرچہ کون کرے گا, تو مفت چھپ چھپا کے کرنے والے کرتے ہوں گے اب بھی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ شریعت اسے روکے گی منع کرے گی, کیونکہ پکڑے جاتے ہیں, بعض پکڑے جاتے ہیں پہلے جیل میں بند کرتے ہیں اور اس کو چاہے احرام ہو احرام کے ساتھ حاجی صاحب جیل میں ہے میدان عرفات میں نہیں جائے گا, تو کتنی ذلت رسوائی اور ٹینشن بدنامی, لوگوں کی باتیں بننا, پولیس کا بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے, اب پتہ نہیں کتنا ٹائم وہ بند کریں, پھر خروج لگائیں, آپ کی نوکری بھی گئی نوکرا بھی گیا سب کام دھندا چوپٹ ہو گیا, تو اس لیے وہ ایک اصول یاد رکھے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیاوی قوانین کے تعلق سے بھی یہ مسئلہ ارشاد فرمایا ہے کہ دنیاوی قانون توڑنے میں جبکہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو, تو دنیاوی قانون بھی توڑنے میں اگر ذلت کا سامنا ہے تو ایسا دنیاوی قانون توڑنا بھی حرام ہے کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دیا, اب بچ کر نکل گیا تو ٹھیک ہے نکل گیا لیکن اس نے تو ذلت پر پیش کر دیا تھا کہ دیکھی جائے گی, تو ایسے ہوئے ہیں پکڑے گئے ہیں بےچارے پھر نانی یاد آ گئی ہے کان پکڑ لیے کہ اب تو خواب میں بھی نہیں جانا غیر قانونی, تو ایسی نوبت آوے اس سے پہلے یعنی کہ کائی کو اپنے آپ کو امتحان میں ڈالے, نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو تو بیماری کو آزماتے ہو پھر سر پکڑ کے روتے ہو, تو پہلے سے بیماری کو کیوں آزماتے ہو, آفت کو مصیبت کو بیماری کو ان چیزوں کو آزمایا نہیں جاتا, پہلے سے اس کا بند باندھ دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے سیدی یہ یاد آیا کہ آپ نے سن 1980 میں عمرے پر تشریف لے گئے تھے آپ اور وہاں پھر آپ نے حج بھی فرمایا, تو جو ہے وہ آپ نے خاص طور پر مجھے یاد پڑا 500 ریال میں آپ نے حج کا ویزا لگوایا تھا وہاں سے پھر آپ نے حج فرمایا تھا اس دور
425 شد یا کچھ اسے لیے تھے 430 ہو سکتا ہے 500 ریال ہو, تو وہ اصل میں نے سیدی قطب مدینہ سے عرض کیا کہ میں قانونی حج کروں یا غیر قانونی, حالانکہ یہ پوچھنے والی بات تو تھی نہیں وہ کیسے فرماتے غیر قانونی کرو, تو انہوں نے فرمایا قانونی کرو, کہا ٹھیک ہے, اب میرے دوستوں نے کہا چھوڑو نام بھی کرتے ہیں, نہیں پیر صاحب نے بول دیا میں نے یہی کر رہا تھا, تو میں نے وہ پاسپورٹ جمع کر دیا, پاسپورٹ میرا کسی ایجنٹ کو دیا, وہ ایجنٹ وہیں کا کوئی مقامی لگا مجھے, اور اب تو وہ جدہ شریف اس نے بھیج دیا، میں تو خالی ہاتھ ہو گیا، میرے پاس پاسپورٹ نہیں. اب مجھے تشویش ہوئی، حج کے دن قریب آنے لگے اور حاجی آنے لگے، پاسپورٹ اپنے پاس نہیں تھا، اب کیا کروں. تو مجھے دوست تھے اس وقت کے بولتے تھے، یار ہم تو کرتے ہیں صحیح، یار تم نے کہا یار، میں نے کہا نہیں یار، کتب مدینہ نے فرما دیا تو اب اپنے کو وہی کرنا چاہیے. اب میں نے پوچھ لیا تو اب ٹھیک ہے، میں نے یہی کیا. تو اب مجھے ایک عالم صاحب ملے کراچی کے، جو سید قطب مدینہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، انہوں نے ان کو میں نے بات کی، میرا پاسپورٹ پھنس گیا ہے، یہ مدینے میں ملے تھے مجھے، اور میں نے مدینے میں ہی وہ جمع کروایا تھا، تو میں جدہ شریف سے ڈائریکٹ مدینے گیا تھا، ابھی مکہ شریف کی حاضری ہوئی نہیں تھی میری. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ مجھے مدینے کی گلیوں میں یہ وظیفہ ایک بزرگ نے اجازت دی تھی، قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا رسول اللہ، یہ حاجت کے لیے اچھا وظیفہ ہے، اور اغثنی کی جگہ ادرکنی بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ تم پڑھو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں مدینے کی گلیوں میں. چلو الحمدللہ نعمت مل گئی. تو میں نے خیر چند بار پڑھا ہوگا تھوڑی بار، تو الحمدللہ میرا پاسپورٹ ویزا لگ کر حج کا، حج کا تنازل بھرنا اس کو یہ بولتے تھے شاید، تنازل بھرو، تنازل بولتے اس وقت، تو یہ بولتے تھے شاید. وہ بہرحال جو بھی ہوا، میرا ویزا لگ گیا حج کا، یا جو بھی ایک قانونی ٹھپا لگ گیا، اب میرے کو پولیس پکڑ نہیں سکتی کہ میں قانونی حاجی ہو گیا. تو الحمدللہ میں نے پھر حج کی سعادت سنسی میں حاصل کی اس طرح قانونی طور پر. تو یہ کہ قانونی طور ہی پر کرنا چاہیے، بھلے تھوڑا خرچہ ہو جائے، مگر اب یہاں ہوا تو وہ تصریح میں تو پیسے کافی لیتے ہوں گے، 4000 ریال، وہ بھی 5 سال میں ایک بار، 4 سال میں. اچھا ہاں، اگر دیکھو لبیک کہیے نا عالم اروا میں، اور جتنی بار کہیے اتنی بار حج نصیب ہوگا جیتے جی انشاءاللہ. ایک بار کہیے تو ایک حج کریں گے، دو بار لبیک کہیے تو دو بار حج کریں گے، 10 بار کہیے لبیک 10 حج نصیب ہوں گے، ایک بار بھی نہیں کی تو تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، حج نہیں کر سکیں گے. پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 27، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ترجمہ کنزول ایمان، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ یعنی پیدل، اور ہر دبلی اونٹنی یعنی کمزور اونٹنی پر، کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں. اچھا، اب اس کے تحت سیرۃ الجنان میں لکھا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو. کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبائس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا دی، ساری دنیا کے لوگوں کو پکارا کہ بیت اللہ کا حج کرو. جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا، انہوں نے اپنے باپوں کی پشتوں یعنی پیٹھوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
بغدادی کسوٹی کرنے کا ذہن ہو رہا ہے، اور آج کی شخصیت، آئیے ان کی زیارت کرتے ہیں.
اچھا کوئی اور ہے بھائی؟
جی ہاں، اجازت ہے، ہوا ہے سب کچھ، اجازت سے ہوا ہے،
اجازت لے چکے ہیں.
ہاں ہاں بالکل، اب وہ آپ فرما چکے ختم. جی ہلو باپو، باپو کو مطلب سوالات کے لیے آس پاس سے کچھ نہ کچھ لینے کی اجازت ہے.
آپ کی جو جو سوچا ہے آپ نے، کیا وہ انسانوں میں سے؟
جی ہاں.
جی
جی ہاں.
کیا وہ حیات ہے؟
ظاہری حیات سے متصف ہی اپنے سوال ہوتا ہے.
جی ظاہری حیات میں متصف ہیں؟
جی نہیں.
یہ متصف کیا ہوتا ہے؟
ہاں باپو آپ نے سوال کیا نا، متصف
یعنی ظاہری حیات سے اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟
جی نہیں. آئیے متصف.
کیا ان کا مزار شریف بغداد معلا میں ہے؟
جی نہیں.
یا اللہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے
انشاءاللہ. کیا عراق شریف میں مزار مقدس ہے؟
جی نہیں.
کیا وطن عزیز میں ہے؟
جی نہیں. نہیں آپ کی مراد پاکستان نا؟
جی
جی مدینہ ادھر نہیں ہے، پاکستان میں مزار.
کیا قرآن میں ان کا ذکر ہے؟
جی ہاں.
کیا آج کے مدنی مذاکرے میں ان کا ذکر ہوا؟
جی ہاں.
کیا ان کے قدم مبارک کا بھی کوئی ذکر ہوا؟
جی ہاں.
کیا ان کی نام کی مناسبت سے مجھے بھی کوئی نسبت ہے؟
جی ہاں.
کیا بات ہے،
باپو باپو ہیں.
منع فرمایا ہے
باپو مت کو، مجھے سید صاحب کہا کرو.
اچھا سید صاحب کہیں، ٹھیک ہے.
مادر چاہتا ہوں
اتنے جان نہیں ہو بولن دی.
حضور آپ کی مرادی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کیا؟
یہ تو سوال
سوال کر رہے ہیں آپ. یہ تو
آخر میں مدنی فیس بیان کر کے سرکار سید صاحب
انشاءاللہ مزید جو ہے وہ 100 یونٹ انشاءاللہ جمع کرواؤں گا انشاءاللہ اور رحمان جمع کر کے انشاءاللہ 100 یونٹ انشاءاللہ. یہ مدنی فیس ہے، مدنی قافلے کی بھی نیت انشاءاللہ رحمان، اور انشاءاللہ رحمان پورا مدنی قافلہ انشاءاللہ شخصیات کا لے کر انشاءاللہ سفر کروں گا.
جو نیت ہے وہ مدنی فیس کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بات
میری طرف سے ایک عرض ہے، 11 مدارس المدینہ بالغان کی ترکیب کروا دیں. جہاں ترکیب نہیں ہوتی تھی وہاں شروع کروا دیں
انشاءاللہ. اور
انشاءاللہ
ایک آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرواؤں گا، جہاں آپ کو انشاءاللہ ایک اور جگہ لے کر جانا ہے انشاءاللہ، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ضرور
انشاءاللہ.
لبیک انشاءاللہ. آپ کی مرادی شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
یہ فیضان نماز کمپیوٹر آ گیا.
جی فیضان نماز کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام سکینہ ولد بنت محمد امین ہے.
ماشاءاللہ.
ہمارے رکن شورا امین قافلہ، ان کی شہزادی.
ماشاءاللہ. اب یہ تو ابھی نظر تو آئے تھے، اب تو دکھاؤ گے کیسے؟ تو مسکراتے پھولے نہیں سمائیں گے. نہیں ابھی نظر آئے تھے. سبحان اللہ.
اپنی عمر بھی بتا دیں.
میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً اصلاح فرمائے گا. مجھے آئے ماں شائع کرتی نہیں بلکہ شکریہ ساتھ لاکھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ
سبحان اللہ. نماز کے چند فضائل بتا دیں.
نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دعاؤں کی قبول کا سبب ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جہنم سے بچاتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پوچھ رات کے لیے آسانی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تمام مومن کی معراج ہے، تمام ہمارے پیارے آقا افضل تعالیٰ اسلام کی آنکھ کی ٹھنڈک کے نمازی کو قیامت کے لیے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، جنت اے بے نماز کس طرح پاؤ گے، معراج رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز۔
بہن ہو کر بھائیوں کو نماز کی دعوت دے رہی ہے،
سبحان اللہ، کیا تیاری کر کے آئیے، مہندی بھی لگا گئی ہیں
ماشاءاللہ، ان کے ابو بھی بیٹھے ہوئے میاں ابھی تو مسکرا رہے تھے
میاں والی میں،
اسکرین پر آ گئے تو شاید سیریس ہو گئے ماشاءاللہ۔
قرآن پاک میں نماز کا حکم کتنی جگہ آیا ہے؟
700 سے جائز جگہ پر آیا ہے،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، 700 سے زیادہ جگہوں پر آیا ہے۔ نماز فجر سب سے پہلے کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی؟
نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام صبح کے شکران کے طور پہ ادا فرمائی۔
اور نماز ظہر سب سے پہلے کنہوں نے ادا فرمائی؟
نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبے کی قربانی اپنے بیٹے کی جان کے شکران کے طور پہ 4 رکعتیں ادا فرمائی۔
اچھا، نماز ظہر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبے کی قربانی اور اپنے بیٹے کی جان محفوظ ہونے پر شکرانے کی 4 رکعتیں ادا فرمائی۔ نماز عصر سب سے پہلے کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی؟
نماز عصر حضرت حضیر اسلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تو آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائی، تو یہ نماز عصر ہوئی،
سبحان اللہ۔ اور نماز مغرب سب سے پہلے کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی؟
نماز مغرب داؤد علیہ السلام مغرب کے وقت 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر دین پر سلام پھیر دیا تو یہ مغرب کی 3 رکعتیں ہوئی،
ماشاءاللہ۔
اور نماز عشاء سب سے پہلے کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی؟
مائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی،
سبحان اللہ۔
میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی،
آمین۔ آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے با جماعت پڑھنے کی، اس طرح بہنوں کو با جماعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
میں گھر میں پڑھوں گی،
بھائیوں کو دعوت دے رہی ہوں،
میں گھر میں پڑھوں گی،
بغیر جماعت کے گھر میں پڑھو، ماشاء اللہ، کیا بات ہے بنت امین کی۔
نماز کی شرائط بتا دیں۔
نماز کی شرائط 6 ہیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیاز، تکبیر تحریمہ،
ماشاء اللہ، کمپیوٹر ہے تو پاورفل، اسے بہت تیاری کر کے ہے، ماشاء اللہ۔
حدیث پاک میں نماز کا چور کسے کہا گیا ہے؟
مائی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجدے پوری نہ کرے۔
نماز سے متعلق کوئی حکایت سنیں۔
حضرت سعید بن مسیب فرمایا فرماتے ہیں، میں لگاتار 20 سال تک نماز کی جان جب سنتا تھا جب میں مزید پہنچ جاتا تھا، مزید فرماتے ہیں 40 سال تک میری کوئی جماعت فوت نہیں ہوئی،
سبحان اللہ،
پڑھتے رہو نماز دونوں جہاں میں سب کو تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، فدارے نماز،
ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔
کوئی ایک شعر سنائیں گے آپ؟
امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے کم آزاد کن، در تینو دنیا شاد کن، در تینو دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، دم پیارا پیارا میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
دم دم اعظم دستگیر،
غوث اعظم دستگیر،
میرا پیر میرا
غوث اعظم دستگیر،
اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، عزت والا میرا پیر،
غوث اعظم دستگیر،
پیر آپ ہے پیروں کے ہے پیر، پیر
غوث اعظم دستگیر
اور ہے میرا پیر
غوث اعظم دستگیر
بے مثال اور بے نظیر
غوث اعظم دستگیر
غوث اعظم دستگیر
غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر واہ بھائی واہ کیا بات ہے اللہ آپ کو علیمہ باعمل علیمہ بنائے
ماشاءاللہ ہماری
ماشاءاللہ
مدنی منی کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس پیش کیا گیا اور مدنی منی کو انشاءاللہ عزوجل 2600 روپے دیے جائیں گے
سبحان اللہ ہاں کیا بات ہے بغدادی کسوٹی
کیا وہ جاندار ہیں
جی
انسان
جی ہاں
زہری حیا سے متصف
جی نہیں
سید
جی ہاں سید صاحب
اچھا کیا جو ہمارا جو شجرہ ہے کیا اس میں ان کا ذکر خیر ہے
ہمارا شجرہ جی ہاں
مزار شریف بغداد
جی ہاں وہاں کئی سادات کرام ہیں سوچ سمجھ کے بولنا
کیا وہ مجتہد تھے
جی ہاں
کیا ان کا عرس مبارک جو ہے وہ اسی مہینے میں آتا ہے ماہ ربیع الثانی میں
ربیع الاخر میں
ربیع الاخر میں
جی ہاں
کیا 11 ربیع الاخر ان کا عرس ہوتا ہے
جی ہاں
آپ کے مرادی شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں
کیا درست ہے
سبحان اللہ کیا بات
رونق کل اولیاء
یا
غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوا سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلا یا شہ جیلا پکارو یا شہ جیلا یا شہ جیلا کرم کر یا شہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
امیر اہل سنت قبلہ میں محمد رفیع رضا اوکاڑا سے مدنی قافلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں
ماشاء اللہ واہ بھائی
اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری کرسیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ سارے کام بعض لوگ سارے کام تو چلتے پھرتے سفر بھی کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے جماعت کا تو آ کر ڈرم کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں ایک تو آپ یہ فرمائیں کہ مریض جو ہے وہ کس قدر مریض ہو اسے مرض ہو کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور اس سے ایک اور عرض ہے کہ جب ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ بعض دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سجدے کی حالت کو اشارہ تن جاتے ہیں تو بعض لوگوں کے گھٹنوں کے اوپر ہتھیلیاں ہوتی ہیں اور بعض نے کلائی رکھی ہوتی ہے، تو یہ ہمیں اپنی بازو جو ہے یہ کہاں تک گھٹنوں کے اوپر رکھنے چاہیے جب سجدے کی حالت میں جائے، اور جب رکوع کریں تو رکوع سے واپس آ کر ہمیں ہاتھ جو ہیں وہ اپنے زانوں پر ہی رکھنے چاہیے یا اس کو لٹکا دینا چاہیے؟ بڑی مہربانی جی.
اللہ اللہ، یعنی جو چلتا پھرتا ہو ابھی دم سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ تو میری بھی شان ہے. چلتا پھرتا ہوں اور پھر وہ کرسی پر دم کر کے بیٹھتا ہوں، یعنی بیٹھنے میں اتنی آزمائش ہے کہ جیسے نارمل آدمی بیٹھ جاتا ہے نا، اس طرح نہیں بیٹھ پاتا ہوں، دم سے بیٹھنا پڑتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہیں کرسی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، یا کسی کے سہارے بیٹھتا ہوں یا وہ کرسی کے کونے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہوں تاکہ دم میں کچھ کم ہو جائے. تو اس لیے مطلب چلتا پھرتا دیکھ کر یہ طے نہ کر لیا جائے کہ کرسی پر نماز بیٹھتا ہے تو یہ اس کو مسئلے پتہ نہیں ہوں گے اور یہ غلط کام کر رہا ہے. مسئلہ یہ کہ اگر سجدے پر سجدہ حقیقی جس طرح ایک نارمل آدمی سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے، تو اس سے اگر یہ نہیں کر سکتا، چلتا پھرتا ہے لیکن یہ سجدے میں جھک کر جا نہیں سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، شدید ٹیسیں اٹھتی ہیں، تو اس سے جس سے نے اس سے اب سجدہ حقیقی جو ہے نا یہ ساقط ہو گیا، معافی مل گئی. تو جب سجدہ حقیقی سے معافی مل گئی تو قیام بھی ساقط ہوگا، ہاں قیام بھی مطلب معاف ہو جائے گا، قیام کرنا چاہے تو کر بھی سکے گا، بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ ساری نماز اب یہ بیٹھ کر پڑھے اور سجدہ اشارے سے کرے. اب رکوع کا اشارہ جو ہے نا یہ کم ہوگا اور سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، جسے یہ سمجھو کہ یہ اب رکوع کرنا اس نے یوں کر لیا، تھوڑا سا جھک گیا، اب سجدہ کرنا ہے، یہ رکوع سے اٹھ گیا، تھوڑا سر زیادہ جھکا لیا، تو یہ سجدہ ہو گیا اس کا. اگر رکوع میں جتنا جھکا تھا سجدے میں اس سے زیادہ نہیں جھکے گا تو سجدہ نہیں ہوگا، زیادہ جھکنا یہ ضروری ہے. رہا یہ کہ ہاتھ کہاں رکھے، کہ ران پر رکھے یا گھٹنوں پر رکھے، تو یہ پڑھا نہیں ہے یار، یعنی بیٹھنے والا جیسے کہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتا ہے رکوع کرتا ہے وہ تو گھٹنوں کو پکڑ لے دعا، یہ مرد کے لیے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی اور گھٹنوں کو پکڑ لے، کمر گردن سر سب ایک سیدھ میں ہو، لیکن اس میں بیٹھنے میں کچھ صحیح تے لکھا ہوا کچھ یاد نہیں پڑتا مجھے، میں نے کوشش کی تھی معلومات کی، پرفیکٹ معلومات نہیں ہے میرے پاس. ہاتھ لٹکانا بیٹھے بیٹھے وہ تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے، ران پر حسب معمول التحیات وغیرہ میں جو رکھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بھی ران پر ہی ہاتھ رکھیں گے، میں نے کسی کو لٹکاتے دیکھا بھی نہیں ہے کرسی پر بیٹھے بیٹھے لٹکائیں، اب کوئی تکلیف ہے درد ہوتا ہے اگر ران پر رکھنے سے لٹکاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مجبور ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے، رسالہ ہے مختصر سا، کرسی پر نماز کے احکام، یہ سب کو پڑھنی چاہیے جن کو خاص کر کرسی پر نماز کی اگر نوبت آئے. البتہ ایک تعداد یہ ہوگی کہ جو کرسی پر نماز پڑھنا ان کے لیے ابھی جائز ہوا نہیں ہوگا اور پڑھ رہی ہوگی، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن وہ ہے نا وہ چلتے پھرتے وہ دم سے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ چونکہ مجھے تجربہ ہو گیا ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ غلط فہمی دور کر دوں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب شائع کی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. تو اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں, اور یہ کتاب جو ہے یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے. آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی اپنے موبائل وغیرہ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام بہت ہی پیارا اور معلوماتی رسالہ ہے, اس کو ضرور حاصل کیا جائے اور اس کو عام بھی کیا جائے. مساجد کمیٹی بھی چاہے تو اس کو عام کرے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل الحمدللہ اس ویب سائٹ پر جو ہے وہ دستیاب ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ جو فیضان نماز کتاب ہے الحمدللہ, جس کی امیر اہل سنت نے بارہا ترغیب دلائی ہے, اس کتاب میں بھی الحمدللہ بہت سارے نماز کے حوالے سے آپ کو موضوعات ملیں گے. اور اس کا جب آپ انڈیکس دیکھیں گے, اس انڈیکس میں جو ہے الحمدللہ آپ کو پوری تفصیل بھی ملے گی. اس تفصیل کو آپ پڑھیں تو آپ کو کافی کچھ اس میں بھی معلومات مساجد کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے, اوراد و وظائف کے حوالے سے, جمعہ کے دن جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کون کون سی اس میں سورتیں پڑھنی چاہیے, اس کے کیا فضائل ہیں. تو یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہے, اہم ترین ہے, اس کو حاصل کیجئے. 450 اس کے ریٹس ہیں, لیکن 11 ربیع ثانی تک اس کے جو ریٹ ہیں وہ 405. اس کتاب کو حاصل کیجئے. نماز پڑھنے کی جو اس کتاب کو پڑھنے کی امیر سن خصوصی دعائیں عطا فرمائی دی, تو الحمدللہ جو ربیع ثانی میں بھی اس کتاب کو پڑھے امیر سنت نے اس کو دعائیں عطا فرمائی ہیں. بہت اچھی تعداد ہے جس نے اس کو شروع کر دیا ہے, کچھ نے تو مکمل بھی کر لی ہے. آپ کو بھی درخواست کروں گا اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے, اور اگر مناسب لگے کہیں جگہوں پر تو اپنی آفیسز میں بھی, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی کلاس روم میں بھی, کوچنگ سینٹر میں بھی اس کا درس شروع کریں. الحمدللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے, جو جو سنے گا اس کو بھی عمل کا جذبہ بڑھتا ہوا دکھائے. جماعت کے فضائل, خشوع اور خضوع, نماز توجہ کے ساتھ کیسے پڑھنی ہے, سجدے کی کیسی برکتیں ہیں, کیا کیا اس میں وظائف ہیں, اور کس طرح سے سجدے کو درست طور پر ادا کرنا ہے, الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے.
امیر سنت سے عرض ہے کہ اگر آپ یہیں جہاں اس وقت آپ بیٹھے ہیں ہمیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ اگر ابھی ہاتھوں ہاتھ براہ راست ہو جائے تو امید ہے کہ کئیوں کو یہ مدد دے گا, کیونکہ گھروں میں بیٹھ کر بھی کئی لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں, اور اگر اس میں کچھ اسلامی بہنوں کے تعلق سے وضاحت ہو جائے, کیونکہ کئی بڑھیا بھی ہیں, ہماری بڑی عمر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں, اور کئیوں کے ویسے امراض ہوتا ہے اگر جب عمریں بڑی نہ ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ان کا عموم معمول بن جاتا ہے. تو اب آپ یہ ارشاد فرمائے کہ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے.
حسب معمول کانوں تک ہاتھ اٹھا کر, اب ہاتھ بھی یوں اٹھاتے ہیں بعض لوگ تکلف کے ساتھ, تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں کرنی, ہتھیلیاں سامنے کرنی ہوتی ہیں, چاہے بیٹھ کر پڑھے چاہے نارمل نماز جو پڑھتے ہیں. تو ہتھیلیاں اور انگلیاں یہ اپنے نارمل حالت پر ہوں اور قبلہ روح ہوں, اور یہ انگوٹھے کان کی لو کو چھو جائیں, تو اس طرح وہ اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. یہ مرد کا طریقہ, ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں. اب ثنا اعوذ بسم اللہ قراءت وغیرہ پڑھ کر اب رکوع کرنا ہے, تو اللہ اکبر کہہ کر بس اتنا سر جیسے جھکا دیا, یہ رکو ہو گیا. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہم ربنا ولک الحمد, یہ کہنے کے بعد اب سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر, اب میں نے رکو میں جتنا سر کو جھکایا تھا اس سے زیادہ جھکایا, اللہ اکبر. تو یہ مطلب دوسرا سجدہ بھی اسی طرح, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ ذہن میں رکھے کہ جتنا رکوع میں سر جھکایا تھا اس سے سجدے میں زیادہ جھکانا ضروری ہے. یہ اشارہ ہے نا, پورا پورا وہ جھک جانا یہ ضروری نہیں ہے, اس کا تعلق اشارے کا سر سے ہے، غالباً کمر سے بھی نہیں ہے، لکھا اس میں میرا خیال ہے، وہ سر سے اشارہ سر کا کرے. اچھا، دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو. یہ جلسے کا تو مطلب یہ کہ ایک تعداد ہے، جو نارمل نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جلسہ نہیں کرتے، صحیح جلسہ نہیں کرتے. جیسے یہ سجدے میں گئے، سجدے سے آئے بس فوراً چلے گئے، تو اس طرح واجب چھوٹے گا. واجب یہ کہ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ایک سبحان اللہ کہہ لینے کا وقت جو ہے وہ اس کا بیٹھے بیٹھے گزرے، یہ ضروری ہے، واجب ہے. ورنہ جلدی جلدی کرتے ہیں نا، یہ شاید میں اگر کہوں نا کہ 99.99 لوگ یہ غلطی کرتے ہوں گے، شاید کرتے ہوں گے، خاص کر جب جلدی ہوتی ہے تو وہ ٹگا ٹک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح واجب چھوٹے گا. اور جان بوجھ کر واجب یہ چھوٹ رہا جہالت کی وجہ سے، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس طرح وہ یہ نمازیں ساری دہرانی پڑیں گی، واجب ادا ہوں گی. تو چاہے یہ کرسی والا ہو چاہے بغیر کرسی والا ہو، تو وہ برابر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ اس کو برابر کرنا ہے. اب کوئی سی واقعی مجبوری ہے کہ وہ جھک اتنا بیٹھ نہیں سکتا، کوئی شرعی مجبوری ہے، تو وہ علماء کی رہنمائی لے کر پھر اس کے مطابق عمل کرے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کو عموماً یہ دیکھا ہے، کیونکہ وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر پاتے نا، تو جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو قیام یہ کھڑے کھڑے کرتے ہیں، اور جب ان کو رکوع کرنا ہوگا تو اب یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، پھر یہ رکوع اور سجدہ جیسے ابھی ہوا بعضوں کا جیسا یہ کر لیتے ہیں، پھر یہ بقیہ ساری نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یا پھر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رکوع قیام تو کر سکتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ جیسے دو سجدے کرنے کے بعد اب یہ قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کرنا کیسا؟
یہ ہو تو جائے گی نماز، مگر صحیح طریقہ وہ یہ کہ اب جب سجدہ ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا، تو اب قیام بھی معاف ہو گیا، اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، جو میں نے طریقہ عرض کیا اس کے مطابق. یہ لکڑی کی باقاعدہ وہ پھٹا بنا ہوتا ہے
جی ہاں
مسجدوں میں، اس پہ سجدہ کر بس خامہ خا کا بس اپنی طرف سے لوگوں نے یہ سب لگایا ہوا ہے.
تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ جو پاؤں، اب یہ سجدہ کرنا ہے نا، تو یہ اپنے ہاتھ جو ہے نا،
اچھا
یہ اپنے پاؤں
پٹا بنا لیتے ہیں،
اپنی پاؤں سے باہر لے جائیں گے، پاؤں کی حد جیسے کہ آئیوں.
اچھا
ایسا بھی دیکھا گیا ہے،
یہ تو خیر میں نے پہلی بار سنا. پھٹے دیکھے ہیں وہ کرسی پر ہوتے ہیں.
ماشاء اللہ اس وقت امیل سنت کے ذریعے ہم نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، کرسی صوفہ پر نماز پڑھنے کا عملی طریقہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے ماشاء اللہ.
امیر سنت سے عرض ہے کہ اگر جیسے یہ جو طریقہ نگران شورا نے بیان کیا ہے، اگر صف کے اندر بعض لوگ کرسی میں کھڑے ہوتے تو وہ آدھی صف میں آگے کھڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، پھر رکو وغیرہ کر کر پھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ والا کام صفوں کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں.
اللہ اللہ، یہ تو غلط، بہت غلط ہے، تو صف قطع ہوگی اس سے. تو کرسی جو ہے نا، وہ جس طرح لوگوں کی ایڑیاں ہیں نا، کرسی بھی انہی ایڑیوں کے ساتھ، وہ اس کا آخری سرا جو ہے، آخری ٹانگیں جو کرسیوں کی ہیں، وہ لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں ہوں اور اب اس طرح بیٹھے. اب یہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے صف قطع کر دی، آگے نکل آیا، کھڑا ہونا نہیں چاہیے اس کو. لیکن یہ کہ یہاں یہ کھڑا ہونے والا اس طرح گناہگار نہیں ہوگا.
ماشاء اللہ، یہ کئی امید ہے کہ ہمارے کرسی پر بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. ان قریب ہم اس کا یہ پورا مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر اور مدنی چینل پر بھی اللہ کی رحمت سے وائرل کریں گے. جب بھی آپ جیسے آپ اس کو پائیں، فوراً اس کو مختلف جگہوں پر شیئر کریں. اس وقت ایک بڑی تعداد کرسیوں پر بیٹھ کر یا صوفے یا گھر میں یوں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں.
ایک اہم اعلان بھی سماعت فرما لیں. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی جانب سے علم دین کے طلبگاروں کے لیے ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت تحفہ ہے، ذہنی آزمائش کوئز موبائل اپلیکیشن، جس میں آپ کے لیے قرآنی معلومات اور بے شمار موضوعات پر سوالات شامل کیے گئے ہیں. اس ایپلیکیشن کو ایپ سٹور یا پلے سٹور سے آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور علم دین کا خزانہ حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد، اچھا پچھلے ہفتے کا جو رسالہ تھا اس کا نام تھا سانپ نما جن۔ تو پاکستان کے اسلامی بھائیوں کو جو کارکردگیاں جو ملی عرض کرتا ہوں، 441826، اور اسلامی بہنیں 451806، اوورسیز اسلامی بھائی 24676، اوورسیز اسلامی بہن 45089، اور ٹوٹل تقریباً بنے 963397۔ اور اب اس ہفتے کا رسالہ جو ہے فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ، اس کے 26 پیج پڑھنے ہیں۔ پاکستان میں اس کا ہدیہ بڑی سائز میں 14 روپیہ، چھوٹی سائز میں 6 روپیہ۔ الحمدللہ اردو کے علاوہ 10 زبانوں میں منتقل ہو چکا ہے۔
دعائے اتار
مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق کٹ جاتا ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ کہ 26 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کی قبر کو جلوہ مصطفیٰ سے آباد فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
الحمدللہ اس وقت جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام بھی ہیں، اور ایک کثیر تعداد جامعۃ المدینہ کے ذریعے جو ہے وہ علم دین حاصل کرتی ہے، درس نظامی مکمل کرتی ہے۔ امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے ایک موقع پر بڑے ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔
الحمدللہ دعوت اسلام کے جامعات المدینہ کے فارغین کی تعداد 2019 تک 4705 تک پہنچ چکی ہے، اللہ کی رحمت سے۔ یعنی بے شمار ہمارے مدنی اسلامی بھائی اس وقت معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جامعات المدینہ کے فارغین کو ہم مدنی بولتے ہیں، مدنی تو میرا خصوصی سرمایہ ہے، تو اللہ کرے یہ مدنی بیٹے میرے دنیا بھر میں علم دین عام کرتے رہیں اور سنتوں کی دھوم دھام کرتے رہیں۔ اور جائے نصیب دعوت اسلامی کے مدنی کام سے جو ابھی تک کم وابستہ ہیں وہ اور چستی کے ساتھ کام کریں، اور دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران کا ہاتھ بٹائیں، اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں جو مدنی اسلامی بھائی ان کے ساتھ خصوصی ملاقات کریں، اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو اگر یہ قبول فرمائے تو ذمہ داریاں دیں، اگر ذمہ داریوں کی جگہ خالی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے، اور سب کو کرنی بھی چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہ جب مدنی بیٹے میرے دین کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ اور برکت حاصل ہوگی، اور ایک امت ان سے بھی فیضیاب ہوگی۔ اللہ آپ سب کا بھلا کرے، سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں پر جمع کرے۔ اے کاش ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو جائے۔ فیضان نماز کے پیج نمبر 320 سے ایک مدنی پھول قبول کیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اس کے بعد کچھ مدنی پھول ہیں۔ اے جنت کے طلبگار، یقیناً وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جو لمبی امید سے بچتا ہو، موت کی یاد جسے خوف زدہ کیے رہتی ہو، جو برے خاتمے کے خوف، قبر کے اندھیرے اور اس کی گھبراہٹ سے سیما سیما یعنی ڈرا ہوا رہتا ہو۔ آہ، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی تک میرے مدنی بیٹوں نے اگر فیضان نماز کی تکمیل نہیں کی تو یہ کتاب بھی پوری پڑھ لیجئے، اس کے پیج 568 پیجز آپ کو پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، 2020 عیسوی سال کی آمد آمد ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس بار 2020 کا کیلنڈر شائع کیا ہے. الحمدللہ
ماشاءاللہ
یہ کیلنڈر 2020 کا موجود ہے اور اس میں کراچی شہر کے لیے یہ کیلنڈر ہے اور ہماری کوشش ہے کہ دیگر شہر والے بھی اگر اس کا ترکیب بنائیں گے تو پہلے بڑے شہروں کا تاکہ ہر مہینے کے پیپر پر اس شہر کے ٹائمنگ نمازوں کے یہ بھی اس پر موجود ہوں گے. ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بھی ہے اور اس میں کچھ مدنی پھول وغیرہ بھی لکھے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کی 12 پیپر ہوں گے اور یہ مختلف مقامات پر آویزہ کریں, نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ اور اس میں دیگر آپ کو معلومات بھی حاصل ہوگی. اس کا جو ہدیہ ہے اس کا جو ریٹس ہیں 75 روپیز. 75 روپیز میں یہ کیلنڈر جو ہے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. اسی کے ساتھ 2020 کی مدینہ ڈائری یہ بھی الحمدللہ آ چکی ہے اور اس کے جو ریٹس ہیں وہ ہیں 375 2020 کی مدینہ ڈائری جو ہے یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت رسالہ شائع کیا ہے, فیضان امام غزالی. فیضان امام غزالی یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے اور اس کے ریٹس ہیں 30 روپیز. 30 روپے میں یہ رسالہ بھی حاصل کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کریں.
سبحان اللہ. ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے. دعوت اسلامی والے جو خوش نصیب ہیں وہ مناتے ہیں. اس میں یہ کہ فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے, ویسے ہی فضول باتوں سے تو بچنا چاہیے, گناہ بھری باتوں سے تو بچنا ظاہر ہے کہ لازم ہے. اور فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں ہیں لیکن یہ کہ قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا, تو اس سے بچنے کے لیے اشارے سے یا لکھ کر بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی جائے. ضرورت کی بات اگر زبان سے بھی کی تو بھی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ فالتو باتوں سے بچے. یہ ہے قفل مدینہ میں. اس طرح آنکھوں کو بھی فالتو ہونے کے فضول نگاہی کا بھی حساب ہوگا. بد نگاہی تو گناہ ہے, فضول نگاہی جو ہے اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا کہ بغیر ضرورت کے اس طرف دیکھا کیوں, اس طرف دیکھا کیوں. یہ حساب ہے قیامت کے دن. اللہ کریم ہم کو بے حساب بخشے, اس کی پریکٹس کریں تاکہ یہ اللہ کرے ہماری زندگی میں نافذ ہو اور ہم فضولیات سے بچے اور کام کے بندے بنے.
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت سے عرض ہے کہ ایک بڑی پیاری خبر جو ہے وہ ہماری مجلس جامعۃ المدینہ کے رکن شورا اور ان کے مجلس کے نگران کی طرف سے بھی آئی ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس جامعۃ المدینہ للبنات کی 4990 معلمات و طالبات نے آپ کی جو کتاب ہے فیضان نماز, الحمدللہ آپ کی ترغیب پر عمل کرتے ہوئے فیضان نماز کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے.
پھر فگر دیں
4990 4995 5000
کے قریب.
جی, اور یہ لکھا ہے کہ جی ہاں یہ تعداد 4990 یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھنے والیوں کی تعداد انہوں نے بھیجی ہے 4990.
یعنی کہ نام پڑھ لیا سب نے, کیا سمجھے
نہیں مکمل لکھا ہے کہ
اللہ کرے یار پوری کتاب تو خیر یہ جو بھی ذمہ دار ہیں انہوں نے بھیجا ماشاءاللہ. نہیں اسلامی بہنیں ہیں مطلب
جی
ان میں کام ہے اسلامی بھائی, ہم اسلامی بہنوں کو دکھا نہیں سکتے ورنہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کیا دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں زیادہ ہیں یا اسلامی بھائی زیادہ ہیں. اب اس طرح بھائیوں کو یہ چیلنج ہے کہ میری مدنی بیٹیوں کے فگر کو آپ توڑ کے دکھائیں, ان سے بڑا فگر دیکھ کے دکھائیں.
ویسے ایک
5000 میں 10 کم.
ایک استاد صاحب کا آیا تھا کراچی کی جامعۃ المدینہ کا, فیضان بغداد کورنگی ان کے معلم ہیں درجہ ثانیہ مدنی جامعۃ المدینہ کورنگی. تو اس طلبہ 100% طلبہ نے, اب یہ تعداد نہیں لکھی لینے کی تصویر بھیجی تھی جو بھی ان کے 20-25 طلبہ ہوں گے, درجے کے 100% طلبہ نے ان کا یہ آیا تھا کہ مکمل پڑھ لی ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ ایسے ہیں کچھ کارکردیاں مجھے بھی ملی ہیں, مگر یہ 5000 کا فگر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں جمع کریں اور جو بھی آپ ذمہ داران ہیں جمع کریں اور مجھے بتائیں کتنے بڑے 11,000 کر کے دکھائیں تو پھر بات بنے نا، 11ویں کا مہینہ ہے یار،
مردوں کا تو ویسے بھی ڈبل ثواب بھی بعض جگہوں پہ ڈبل کا آتا ہے،
اذان میں ڈبل یار، بعض جگہ نہیں کو اذان کی صراحت ہے، ہر جگہ کا پتہ نہیں ہے نا،
جی جی
کہیں ہو سکتا ہے عورتوں کو بھی ثواب زیادہ ملتا ہوگا، کہ ان کو تو زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں بعض معاملات میں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان اللہ،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی
محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب
الیک.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت امام غزالی خطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات مبلغین مرحومین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بندہ بنا دے. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار صاف ستھرا ہو جائے، ظاہر و باطن ایک ہو جائے. یا اللہ منافقت کی مصیبت سے بچا. الہ العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی سعادت نصیب فرما، جھوٹ سے بچا، وعدہ خلافی، بد نگاہی، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، جن بیچاروں کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں بیچارے ان سے نکل آئیں. یا اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، ہبلوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، ہبلوں گا یا رب. کب گناہ
شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وآله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
مصطفى جانِ رحمت پھیلا ہو سلام شمعِ بزمِ
السلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فيزان مدني مذاكرة فيزان مرشدی عطار پر مرشد کی آل
پر. پیارا پیارا میرا پیر دم دما دم دستگیر, میرا پیر میرا پیر
دستگیر,
اچھا اچھا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
عظمت والا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
بے مثال و بے نظیر
غوث اعظم دستگیر,
کون ہے میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
آپ ہیں پیروں کے پیر
غوث اعظم دستگیر,
آپ ولیوں کے امیر
غوث اعظم دستگیر,
کاش میں بن جاؤں پیر
غوث اعظم دستگیر,
تیری زلفوں کا اسیر
غوث اعظم دستگیر,
آ گئے منکر نکیر
غوث اعظم دستگیر,
ہو کرم اے میرے پیر
غوث اعظم دستگیر,
بخشوا دو میرے پیر
غوث اعظم دستگیر,
فیضان غوث اعظم
غوث اعظم جیلانی, میرے غوث اعظم جیلانی, غوث اعظم جیلانی, غوث اعظم جیلانی, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں
جیلانی
جیلانی.
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے,
وسلم دائما ابدا.